کل یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں کہ کلمہ کل اگر حیز نفی میں واقع ہو، یعنی نفی کے تحت واقع ہو، نفی کے جگہ میں واقع ہو، یا وہ معمول ہو کس کا؟ فعل منفی کا، یعنی فعل منفی کے لیے فاعل ہو یا مفعول ہو یا ان کے لیے تاکید وغیرہ ہو یا ظرف ہو، تو اس صورت میں نفی متوجہ ہوگی شمول کی طرف اور عموم کی نفی ہوگی، اصل فعل کی نفی نہیں ہوگی. ما اخذت کل الدراہم، کیا معنی؟ میں نے سارے کے سارے درہم نہیں لیے، تو کل کی نفی ہو گئی فعل کی، یا بعض کا ثبوت بھی آیا بنا، مطلب ہے کہ بعض میں نے اٹھا لیے ہیں. چنانچہ نفی متوجہ ہوگی، کہتے ہیں صورت میں شمول ہی کی طرف، اور کلام ثابت ہوگا اور فائدہ دے گا کہ فعل ثابت ہے بعض کے لیے یا فعل کا تعلق ہے بعض کے ساتھ. میں نے بتلایا تھا کہ ثبوت فعل یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ اصطلاح نسبت الالفاعل کے لیے. اور تعلق فعل یہ کس میں استعمال ہوتی ہے؟ نسبت الالمفعول، فاعل کے علاوہ میں، فاعل کے علاوہ میں سب میں استعمال ہوتی ہے تعلق. تو فاعل کے لیے فعل ثابت ہے، باقیوں کے ساتھ فعل کا تعلق ہے. ضربت زیدا یوم الجمعہ، تو ضرب فعل ضمیر فاعل، تو یہ فاعل کے لیے فعل ثابت ہے، اور ضربہ کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ، وہ مفعول ہے. اور ضربہ کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ یوم الجمعہ کے ساتھ، کہ وہ ظرف ہے. اور اگر ایسا نہ ہو کہ وہ فعل منفی کلو جو ہے فعل منفی کا معمول نہ ہو یا تحت نفی واقع نہ ہو، تو اس صورت، اور نفی ہو لیکن کلو خود تحت نفی واقع نہ ہو، تو اس صورت میں عموم کی نفی ہوگی. اور اس کی مثال حدیث سے پیش کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ نماز چھوٹی ہو گئی، چھوٹی کر دی گئی، یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کل ذالک لم یکن، ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے اور نہ میں بھولا. تو کل ذالک ہے، اور یہ فعل منفی کلام میں نفی آ رہی ہے، لیکن یہ کل تحت نفی نہیں، تو اس نے عموم کا فائدہ دیا، دونوں کی نفی کر دی. اور اس کے لیے دو دلیلیں ذکر کی مولانا، دو دلیلیں، ایک نحوی قاعدہ ذکر کیا، اس لیے کہ یہ کل ذالک لم یکن یہ کس کے جواب میں واقع ہوا ہے؟ ام متصلہ کے جواب میں، اور ام متصلہ کا سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ دو چیزوں میں سے ایک کی تعین کے لیے، مخاطب کو تو اتنا پتا ہے کہ دو میں سے ایک ضرور ہے، لیکن کون سی ہے اب وہ تعین چاہتا ہے. اور اس کا جواب تین طریقوں سے دیا جاتا ہے مولانا، یا تو آپ کیا کریں، وہ چیز کی تعین کریں، گھر میں زید ہے یا عمر، آپ جواب میں زید بتلائیں یا عمر، یا دونوں کی نفی کر دیں یا دونوں کا اثبات کر دیں. تو دونوں کی نفی اور دونوں کا اثبات، اس صورت میں آپ نے سوال کرنے والے کو غلط قرار دیا کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک ہے، دونوں میں سے ایک نہیں ہے بلکہ دونوں، یا تمہارا خیال ہے کہ دونوں میں سے ایک ضرور ہے گھر کے اندر، حالانکہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو ام کے ذریعے سوال. اور دوسری دلیل یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں پھر حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بعض ذالک قد کانا، اس میں سے بعض تو ہے ہی، تو یہ سب موجبہ جزیہ ہوا مولانا کہ بعض ذالک قد کانا، کچھ نہ کچھ تو ہے اس میں سے. تو اور موجبہ جزیہ کس کی نقیز لایا جاتا ہے؟ طالبہ کلیہ کی نقیز لایا جاتا ہے. نہ کہ سالبہ جزیہ ہی کی نقیض. اور اسی پر پھر ایک شعر بھی ذکر کیا، اصبحت ام الخیار تدعی علی ذنبن کلہ لم اصنع. تو یہاں پر دو ترکیبیں ہو سکتی تھیں، کلہ کو مبتدا جیسے انہوں نے بنایا، ایک تو یہی ترکیب ہے لم اصنع اس کے لیے خبر، اور مبتدا کے ساتھ ربط کے لیے کوئی عائد بھی چاہیے. نیز لم اصنع فعل متعدی ہے، فعل متعدی کیا چاہتا ہے؟ مفعول چاہتا ہے، اور کلہ کو تو آپ نے مبتدا بنا دیا، تو یہاں ضمیر نکم محذوف ہے اس کا مفعول، کلہ لم اصنعہ. اور دوسری ترکیب یہ تھی کہ لم اصنع کے لیے کلہ پڑھتے ہم، اور براہ راست کیا بنا دیتے؟ مفعول بنا دیتے. تو اس صورت میں ضمیر کی بھی حاجت نہیں تھی، لیکن اس صورت میں یہ تعلق ہو جاتا کس کا مولانا؟ کلہ کا، کس کے ساتھ؟ لم اصنع کے ساتھ، اور یہ معمول بن جاتا فعل منفی کا، اور معمول بنتا تو اس صورت میں عموم کی نفی ہو جاتی، اور معنی یہ ہوتا کہ میں نے سارے گناہ نہیں کیے بلکہ بعض کیے ہیں، تو تحت نفی آ جاتا یہ. لہذا شاعر نے اسی معنی سے عدول کیا، وہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ اس نے کلہ کو مبتدا بنا دیا. اب کلو تحت نفی واقع نہیں، فعل منفی کا معمول نہیں، اور اس صورت میں یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. کیا معنی ہوگا؟ کہ میں نے ان میں سے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، کوئی بھی گناہ نہیں کیا. اس سے اگلا شعر مولانا آپ پڑھ چکے ہیں، کہاں پر بھائی؟ صفحہ 57 پر آپ نے پڑھا تھا مولانا. کیا اس نے کہا تھا شاعر نے؟ کہ میری بیوی مجھ پر ایسے گناہوں کا الزام لگاتی ہے کہ میں نے ان میں سے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، اور وجہ اس کی یہ ذکر کی تھی، میز عنہ، کہ جدا کر دیا میرے سر کے، جدا ہو کر دیا ہے میرے سر کے ایک طرف کے بالوں کو دوسری طرف کے بالوں سے، کس نے؟ دن رات کے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا گنجا ہو گیا ہوں مولانا. تو اور عورتیں ایسے شخص کو پسند نہیں کرتی، تو بلا وجہ ہی میرے اوپر ہر مسئلے میں الزام دھرتی ہے. اس کے بعد آپ نے تاخیر مسند الیہ کے بارے میں پڑھا، مصنف نے آپ کو بتلایا مولانا کہ تاخیر مسند الیہ کسی نقطے کی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو تقاضا کرتی ہے کہ مسند الیہ کو کیا کرو؟ مؤخر کرو، بلکہ ضرورت کی بنا پر اس کو مؤخر کرنا ہی پڑتا ہے. دراصل مقام تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ مسند کو کیا کیا جائے؟
مقدم.
اور جب مسند کو مقدم کریں گے تو اس کے ساتھ لازمی ہے، ضروری ہے کہ مسند الیہ کو اب کیا کرنا پڑے؟ مؤخر کرنا پڑے. جی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا کہ کبھی کبھار مولانا کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے، ہوتا وہ مقتضی حال کے مطابق ہے لیکن مقتضی ظاہر کے، تو کس کے حال کے کیسے مطابق ہوتا ہے؟ مقتضی، ہاں مقتضی باطنی، حال باطنی کے وہ مطابق ہوتا ہے، حال باطنی اس کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی دو مثالیں، اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ سامع کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے، انتظار پہلے آ جائے، مبہم ضمیر آئی اور ضمیر کے آنے سے ابہام پیدا ہوا، سامع منتظر ہوا اور شوق پیدا ہوا، جس کی وجہ سے اب جو بات آئے گی تو ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی. اور اس کی دو مثالیں ذکر کی، ایک نعمہ کی مثال ذکر کی اور ایک ضمیر شان اور ضمیر قصہ ذکر کیا. بھائی نعمہ رجلن، میں نے بتایا تھا نعمہ کے لیے فاعل چاہیے، وہ معرف باللام ہوگا یا مضاف ہوگا، کس کی؟ معرف باللام کی. نعم الرجل یا نعمہ غلام الرجل، آگے زید مخصوص بالمدہ آ جائے گا. تو دو ترکیبیں یہاں پر میں نے آپ کو بتلائیں بھائی، نعم الرجل، نعم فعل، الرجل فاعل، یہ جملہ فعلیہ ہوا. اور زید اس کے لیے مبتدا محذوف نکال لو، ہوا زید، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. تو دو جملے ہوئے، ایک جملہ فعلیہ اور ایک جملہ اسمیہ. اور ایک ترکیب یہ کہ زید کو مبتدا مؤخر بنا لو اور نعم الرجل اس سارے جملے کو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم بن جائے، خبر مقدم. تو اس صورت میں ایک جملہ. اور یہاں پر پھر کبھی کیا کرتے ہیں، اب نعمہ آیا اور زید کا بھی ذکر آیا نہیں، تو آپ نعمہ کے اندر ہوا ضمیر لے آئے، مبہم ضمیر، ذہن میں ایک شے کا تصور کیا اور مبہم کا، اور اس کی طرف اس ضمیر کو لوٹا دیا، نعمہ. اور پھر آگے اس کی تفسیر لے کر آئے، مولانا تمیز لے کر آئے نکرہ، تاکہ آپ بتلا دیں کہ اس چیز جس کا میں نے تعقل کیا ہے ذہن کے اندر، جس کی طرح میں نے ضمیر لوٹائی ہے، وہ کس جنس سے ہے، جن سے رجل سے ہے، جن سے رجل سے ہے. اور اس کے بعد پھر زید ذکر کیا تو پوری طرح پتا چل گیا کہ وہ کون ہے. تو پہلے ہوا لے کر آئے ابہام پیدا کرنے کے لیے مولانا، پھر اس کے بعد رجلن لے کر آئے تاکہ جس چیز کو آپ نے ذہن میں تصور کیا، جس کی طرح ضمیر لوٹائی ہے، اس کی کیا معلوم ہو جائے، جنس. لیکن ابھی بھی ابہام پوری طرح گیا نہیں، بھائی تعین نہیں ہوئی کہ وہ کون ہے، تو آپ نے آگے مخصوص بالمدہ زید کو ذکر کیا، تو اب بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے. کون؟ زید. اور یہ بنا بر ایک قول کے ہے، اس قول پر جس کے مطابق ہم ان کو دو جملے بناتے ہیں، نعم رجلن، نعم فعل ہوا ضمیر، ممیز رجلن اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر نعم کے لیے فاعل، اور دوسرا جملہ کیا تھا، ہوا زید، یہ دوسرا جملہ ہم بناتے ہیں. تو اس ترکیب پر یہ اضمار قبل ذکر ہے. کیا ہے؟ اضمار قبل ذکر ہے، یعنی آپ نے لانا آپ کو چاہیے تھا اس میں ظاہر، کیونکہ ابھی تو ضمیر تو تب آتی ہے جبکہ پہلے مرجع کا ذکر ہو، اور یہاں آپ نے پہلے مرجع ذکر نہیں کیا بلکہ فوراً کیا لے آئے، ضمیر لے آئے، فوراً ضمیر. اور دوسری ترکیب جو تھی اس صورت میں، تو بھئی نعم رجلن یہ کیا تھی، خبر مقدم تھی، اور زید ان کیا تھا، مبتدا مؤخر تھا. تو زید لفظوں میں تو مؤخر ہے، رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، جب رتبے کے اعتبار سے مقدم ہوا تو کلام یوں ہوا، زید نعم رجلن. تو اب نعم کی ضمیر میں احتمال ہے کس کی طرف لوٹ رہی ہے، زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور جب زید کی طرف لوٹ رہی ہے تو زید تو پہلے سے ذکر ہو چکا، تو یہاں تو مقام ہی تقاضا کیا کر رہا تھا کہ ضمیر ہی کو لایا جائے اس میں ظاہر کو، کیونکہ ایک مرتبہ وہ ذکر ہو چکا ہے. تو اس میں ایک احتمال یہ تھا مولانا کہ ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے. دوسرا احتمال یہ کہ یہاں بھی ضمیر اسی جس کا ذہن میں آپ نے ایک مبہم چیز کا تعقل کیا ہے، ضمیر اسی کی طرف لوٹے، اسی کی طرف لوٹے. تو یہ دو احتمال تھے. اور پھر یہ آپ کو بتلایا کہ نعمہ اور نعمو تثنیہ اور جمع نہیں لے کر آتے، کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ افعال جامدہ میں سے ہے، افعال جامدہ میں سے. اور اس کے بعد ضمیر قصہ اور ضمیر شان آپ کو بتلایا، ضمیر قصہ اور شان کس کو کہتے ہیں، ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے جو کس سے پہلے لائی جاتی ہے، جملے سے، اور اگر یہ مذکر ہو تو کسے کیا کہتے ہیں، شان. تو یہ راجع ہوتی ہے شان کو، کس کو، شان. شان کا کیا معنی، حالت، حال، حال کو راجع، کہ یہ حال ہے. اور اگر یہ مؤنث کی ضمیر ہو تو کیا کہلاتی ہے، اور یہ کس کی طرف راجع ہوتی ہے، جی قصہ کی طرف ہی راجع ہوتی ہے، بھائی قصہ یہ ہے، کیا ہے، اور قصہ کے آخر میں تا لگی ہوئی ہے، یہ مؤنث ہے، تو اس کی تو مؤنث ہو، تو اس کے لیے ہم نے مرجع بھی مؤنث نکالا، مذکر تھا تو مرجع بھی مذکر نکالا. اچھا سمجھ رہے ہیں؟ شان یہ ہے مولانا، حال یہ ہے، قصہ یہ ہے، بات یہ ہے مولانا، خبر یہ ہے. کیا خبر ہے؟ زید عالم. زید کیا ہے؟ عالم ہے. اور پھر بتلایا انہوں نے کہ مذکر کی ضمیر کب لاتے ہیں، ضمیر شان کب لاتے ہیں، ضمیر قصہ کب لاتے ہیں. یہ نہیں کہ جہاں آپ کا دل جو چاہے لے آئیں، بلکہ ضمیر شان وہاں لاتے ہیں جبکہ کلام کے اندر عمدہ کیا ہو، مذکر ہو، یعنی فاعل اور مسند الیہ کیا ہو. اور اگر کلام کے اندر جو عمدہ ہے یعنی فاعل یا مبتدا وہ مؤنث ہو، تو اس صورت میں کون سی ضمیر لاتے ہیں؟ ضمیر قصہ لاتے ہیں، مؤنث کے لیے مؤنث. جی وعلم، دیکھیے وعلم ان الاستعمال علی، استعمال اس بات پر ہے کہ ان ضمیر الشان انما یؤنث، وہ مؤنث لائی جاتی ہے اسی وقت، اذا کان فی الکلام مؤنث، جبکہ کلام کے اندر کیا ہو، مؤنث ہو. غیر فضلت، کیسا مؤنث ہو، جو فضلہ نہ ہو، فضلہ نہ ہو یعنی عمدہ ہو. نحو ہی ہند ملیحۃ، قصہ یہ ہے کہ ہند بڑی حسین ہے. فقوله هي زيد عالم، یہ اعتراض کر رہے ہیں مولانا، تمہید باندھی اعتراض کے لیے. ماتن نے اوپر کیا کہا تھا، ہوا او ہیا زید عالم. ہوا کیا تھی؟ ضمیر شان. ہیا کیا تھی؟
ضمیر قصہ.
اور ضمیر قصہ اور شان، اور ان کے بعد جملہ کیا آ رہا ہے، زید عالم. تو حالانکہ یہاں ضمیر قصہ اس وقت لاتے ہیں، خود بتلا دیا ضابطہ، جبکہ کلام کس کا ذکر ہو، مؤنث کے بارے میں ذکر ہو، تو پھر ہیا لاتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ماتن کا یہ ہیا زید عالم کہنا مجرد قیاس، یہ صرف کیا ہے، قیاس کیا ہوئے. جیسے عرب کہتے ہیں ہیا ہند ملیحۃ، قصہ یہ ہے کہ ہند ملیحہ ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے زید عالم کے لیے بھی مصنف کیا لے آئے، ہیا لے آئے. حالانکہ اس کے لیے ہوا تو لا سکتے ہیں، ہیا نہیں لا سکتے، یہ عرب کے استعمال سے ثابت نہیں. تو یہ صرف قیاس کے ذریعے انہوں نے ایسا حکم لگا دیا، ورنہ استعمال ایسا نہیں ہے بھائی، عرب ایسا نہیں کہتے، وہ ہوا زید عالم کہتے ہیں. ثم علل وضع المزمر موضع المزهر في البابين، پھر علت بیان کی مولانا مصنف نے، آگے علت بیان کریں گے، علت بیان کی کہ دونوں بابوں کے اندر آپ نے ضمیر کو اس میں ظاہر کی جگہ کیوں رکھا، کیوں رکھا. کہتے ہیں اس قول کے ساتھ علت بیان کی، لیتا مکانا، تاکہ ذہن میں جم جائے ما وہ چیز، یعقبہ یعقب ذلک الضمیر، جو اس ضمیر کے بعد آ رہی ہو. آپ نے ضمیر شان ذکر کی، ضمیر شان سے ابہام آیا، ابہام کی وجہ سے شوق پیدا ہوا، اور شوق کے بعد اب جب ضمیر شان کے بعد جو چیز آئے گی وہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی. یجرئ علی عقبہ، یہ معنی بیان کر رہے ہیں یعقب کا، کہ اس کے پیچھے آئے. فی ذہن السامع، کہاں پر، سامع کے ذہن میں. لئنہ ای السامع، اس لیے کہ سامع جو ہے، اذا لم یفہم منہ، جب اس نے نہیں سمجھا اس سے یعنی ضمیر سے معنی، کوئی معنی ضمیر تو آئی اس کو معنی نہیں سمجھ آیا کیونکہ مرجع نہیں تھا، انتظارہ ہو، وہ کیا کرتا ہے اس کا انتظار السامع ما یعقب الضمیر، انتظار کرتا ہے سامع اس چیز کا جو ضمیر کے عقب میں آ رہی ہے. لِيَفْهَمَ مِنْهُ مَعْنًا، تاکہ معنی اس کی سمجھ میں، اس سے معنی سمجھ لے. فَيَتَمَكَّنَ بَعْدَ وُرُودِهِ فَضْلَ تَمَكُّنِ، فَيَتَمَكَّن، تو بیٹھ جائے، جم جائے گی اس کے آنے کے بعد، فَضْلَ تَمَكُّنِ، زیادہ پکے طریقے سے. لِأَنَّ الْحُصُولَ بَعْدَ الطَّلَبِ أَعَزُّ مِنَ الْمُنْسَاقِ بِلَا تَعَبٍ، اس لیے کہ لِأَنَّ الْمَحْصُولَ بَعْدَ الطَّلَبِ، وہ چیز جو حاصل ہوتی ہے کس کے بعد، طلب کے بعد، اعز، وہ زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوتی ہے، زیادہ عزیز ہوتی ہے. مِنَ الْمُنْسَاقِ، انساق انساق انسیاقن کا کیا معنی ہوگا، تابع ہونا، پیچھے آنا، کسی چیز کے شوق سے تابع ہونا بھائی. تو جو چیز حاصل ہے طلب کے بعد وہ زیادہ پسندیدہ ہے. من المنساقی, وہ چیز جو پیچھے آئے بعد میں آئے, بلا تعبین, بغیر کسی تاب تھکن کے, بغیر تھکن کے ایک چیز بعد میں آ گئی اور حاصل ہو گئی کلام میں, اس کا کوئی فعاب علم تو آیا لیکن انتظار نہیں تھا, تو وہ لذت اس میں نہیں جو طلب کے بعد آئی. جی, تو یہ علت بیان کی. کیا علت بیان کی بھائی؟ ضمیر شان, ضمیر اور نعمہ کے اندر ضمیر کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ پہلے ابہام آ جائے, ابہام کی وجہ سے سامع کیا کرے گا, اب انتظار, شوق پیدا ہوگا, تو اس کے بعد اب جب بات آئے گی تو اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی. علامہ تفتزانی فرماتے ہیں ولا یخفا, یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ان ھذا لا یحسن فی باب النعمہ, کہ یہ علت پسندیدہ نہیں ہے نعمہ کے باب میں. بھائی یہ جو تعلیل انہوں نے ذکر کی مولانا, یہ باب نعمہ کے اندر پسندیدہ کیوں نہیں پسندیدہ؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب آپ نے کہا ہوا زید عالم, تو ہوا نے کیا پیدا کیا؟ ابہام. ابہام کی وجہ سے شوق آیا, اور شوق کی وجہ سے زید عالم کا کلام ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گیا. اس کے برخلاف جب میں نے کہا نعمہ, تو نعمہ کے اندر اصل کیا ہے, کیا آنا چاہیے نعمہ کے فوراً بعد؟ فاعل آنا چاہیے, نعم الرجل اس میں ظاہر آنا چاہیے, لیکن آپ اس میں ظاہر نہیں لائے بلکہ اسی کے اندر کیا بنا لی, ضمیر فرض کر لی, اور آگے اس کی کیا لے آئے, تمیز لے آئے نعم الرجل. تو کہتے ہیں آپ نے کہا یہ ضمیر کیوں لائے؟ تاکہ سامع انتظار کرے, اسی لیے کہا نا آپ نے ضمیر کس لیے لاتے ہیں؟ تاکہ سامع
انتظار
کرے. کہتے ہیں بھائی نعمہ کے اندر جب آپ نے کہا نعمہ, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر ضمیر ہے یا ضمیر نہیں ہے, کیونکہ نعمہ کے بعد امکان ہے, ہو سکتا ہے فاعل آ جائے. کیا امکان ہے؟
فاعل.
تو جب تک اگلا لفظ رجلن نہیں آتا ہمیں پتہ چل سکتا ہے نعمہ میں ضمیر ہے؟ آگے ہو سکتا تھا الرجل آ جاتا, پھر تو ضمیر نہیں تھی, رجلن آ جائے تو پھر تو اس کے اندر تمیز ہے. تو صرف نعمہ کے لفظ کہنے سے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر ضمیر موجود ہے, جب تک آپ آگے رجلان نہیں کہتے. تو جب پتہ ہی نہیں ہے ضمیر ہے یا نہیں, تو شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ لِأَنَّ سَامِعَ مَا لَمْ يَسْمَعِ الْمُفَسِّرَ, اس لیے کہ سامع جب تک وہ سنتا نہیں ہے مفسر یعنی رجلن کو, لم یعلم, اسے یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ان فیہ ضمیرن, کہ نعمہ کے اندر کیا ہے, فلا يتحقق فیہ الشوق والانتظار, تو اس کے اندر نہ شوق کا تحقق ہوا, شوق ثابت ہوا, اور نہ انتظار ثابت ہوا. وقد یعکس, اور کبھی عکس کیا جاتا ہے, وضع المزمر موضع المزہر کے, کبھی اس کا عکس کیا جاتا ہے بھائی, یعنی مقام تو ضمیر کا ہوتا ہے لیکن اس کی جگہ کیا کر دیا جاتا ہے, اس میں ظاہر کو لے آتے ہیں, ایوز المظہر موضع المظہری, رکھا جاتا ہے اس میں ظاہر کو, اس میں ضمیر کی جگہ. فإن المظہر الذي وضع موضع المظہر اسم الإشارة فلكمال العناية بتمييزه فإن كان المظہر الذي, بھائی اب اس میں کس کی جگہ کیا لے کر آنا ہے؟ جی مقتضی ظاہر کے خلاف کبھی کیا کیا جاتا ہے کہ مقام تو ضمیر کا ہوتا ہے لیکن اس کی جگہ کیا لے آتے ہیں, اس میں ظاہر لے آتے ہیں. اور اس میں ظاہر کی پھر کئی صورتیں ہیں بھائی, عالم کی صورت میں بھی آ سکتا ہے, اس میں اشارہ بھی آ سکتا ہے, اس میں ضمیر کے علاوہ جو بھی اسماء ہیں اس میں اشارہ بھی آ سکتا ہے, اور اس میں موصول بھی آ سکتا ہے وغیرہ. تو اگر اس میں اشارہ لایا جائے, اس میں وہ جو اس میں ظاہر لایا گیا وہ کیا ہو, اس میں اشارہ, تو وہ کس لیے؟ کہتے ہیں فلی کمال العنایت بتمیزہ, کمال اہتمام کے لیے, عنایت کا کیا معنی؟ اہتمام, کمال اہتمام کے لیے, بتمیزہ اس کو ممتاز کرنے کے ساتھ بھائی, یعنی مسند الیہ کو کامل طور پر ممتاز کرنے کے لیے ہوتا ہے ایسا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں اشارہ کس لیے وضع ہے, محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کے ذریعے اشارہ کس کی طرف کیا جاتا ہے؟ کوئی محسوس چیز جو آنکھوں سے نظر آئے بھائی، اور جو چیز آنکھوں سے نظر آئے گی وہ کامل طور پر ممتاز ہوگی، اس جتنی ممتاز کوئی بھی چیز نہیں ہے بھائی. فلکمال العنایت بتمیزہ، کمال اہتمام کے لیے بھی تمیز ہی، اس کو ممتاز کرنے کے ساتھ بھائی. ہاں ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں تمیز المسند الیہ، مسند الیہ کو ممتاز کرنے کے ساتھ. لاختصاص ہی بحکم بدیع، بوجہ اس کے خاص ہونے ایک حکم بدیع کے ساتھ، ایک انوکھے حکم کے ساتھ. بھائی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کمال اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کو کامل طور پر ممتاز کیوں کیا جاتا ہے مسند الیہ کو؟ اس میں اشارہ کے ساتھ کہتے ہیں اس لیے کہ آگے ایک عجیب حکم اس پر لگایا جا رہا ہے، تو چونکہ ایک عجیب حکم لگایا جا رہا ہے اس لیے مسند الیہ کو متکلم چاہتا ہے کہ میں کامل طور پر کیا کر دوں؟ ممتاز کر دوں، کامل طور پر وہ ممتاز ہو جائے، کیونکہ ایک نہایت ہی عجیب حکم اس پر میں لگانے والا ہوں بھائی. کا قول ہی، جیسے شاعر کا یہ قول ہے، کم عاقل عاقل، جی متن دیکھیے صرف، کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، جی ھذا الذی ترک الاوہام حائرہ وسیر العالم النحریر زندیقا. کم عاقل عاقل، یا عاقل ثانی صفت ہے عاقل اول کے لیے، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ تاکید نہیں، آپ نے پڑھا ہے بعض اوقات اسی لفظ کو دوبارہ لے آتے ہیں، کس لیے؟ تاکید کے لیے بھائی، یہاں یہ تاکید نہیں بھائی، یہاں تھا اس لیے تو تاکید تو آیا کرتی ہے غلطی کے وہم کو دور کرنے کے لیے، یا مجاز کے وہم کو دور کرنے کے لیے، یا شمول کا فائدہ دینے کے لیے، اور کبھی کبھار ایسا اسی اسم کو دوبارہ صفت کے طور پر لے آتے ہیں، اور اس صورت میں یہ کمال کا فائدہ دیتا ہے اس اسم کے کامل ہونے کا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ کامل ہونے کا. اس طرح کی صفت جب لائی جائے، چاہے اس میں جامد ہی ہو کیوں نہ ہو مولانا، پھر بھی صفت کے طور پر اس کو لے آتے ہیں کمال پر دلالت کرنے کے لیے. کس پر؟ کمال. کم عاقل، کتنے ہی عقل والے ہیں، عاقل کامل عقل والے، تو یہ کمال پر دلالت کر رہا ہے. کتنے ہی بڑی کامل عقل والے لوگ ہیں، آیت تھکا دیا ہے ان کو، عاجز کر دیا ہے ان کو، مذاہبہ ان کے طرق معاش نے بھائی، اسباب زندگی کے اسباب زندگی نے ان کو تھکا دیا ہے. ہر شب و روز کیا ہیں وہ؟ زندگی کے اسباب پیدا کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کہاں سے کھانے کو ملے گا، کہاں سے پہننے کو ملے گا، اور کہاں سے رہنے کو ملے گا. دن رات کتنے ہی کامل عقل والے ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت وہ کس کے پیچھے ہیں جی؟ یعنی اسباب زندگی ان کے پاس نہیں ہوتے، بس ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے ہیں بھائی، یعنی ان کے پاس مال نہیں ہوتا، محروم ہوتے ہیں بیچارے. وجاہلین جاہلین تلقاہ مرزوقہ، اور کتنے ہی کامل جاہل ہوتے ہیں، تلقاہ طور سے ملاقات کرے گا، مرزوقہ اس حال میں کہ وہ رزق دیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس بڑا مال ہوتا ہے. تو آپ بھی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عقل والے ہیں مولانا، لیکن ان کے پاس مال نہیں ہوتا. اور کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، جاہل ہوتے ہیں، لیکن مال کروڑوں اور اربوں روپے ان کے پاس موجود ہوتا ہے بھائی، رزق دیے گئے ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ بڑے بڑے عقل والے آپ دیکھیں گے، اولیاء اللہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے مولانا. ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہ ہے وہ چیز جس نے کر چھوڑا ہے وہموں کو حیران بھائی، یہ ہے وہ چیز جس نے وہموں یعنی عقلوں کو کیا کر چھوڑا ہے؟ حیران کر چھوڑا ہے. وسیر العالم النحریر زندیقا، اور بنا دیا ہے عالم نحریر کو. نحریر کہتے ہیں زبردست اور ماہر جو ہو، زبردست ماہر علماء عالم کو کیا بنا دیا ہے؟ زندیقا، کافر بنا دیا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ بھئی کتنے ہی کامل عقل والے ہیں وہ شب و روز اپنے اسباب معاش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس اسباب معاش ہی موجود نہیں ہیں، اور کتنے ہی جاہل ہیں ان کے پاس خوب مال ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہتے ہیں یہ جس نے عقلوں کو حیران کیا ہوا ہے، عقل حیران سرگرداں ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيرَ، اور اس چیز نے زبردست اور ماہر عالم کو بھی کیا بنا دیتی ہے، یہ زندی کو کافر بنا دیتی ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے مولانا، کسی کو عقل پوری دی تو کسی کو مال خوب کثرت کے ساتھ دیا، لیکن بعض اوقات انسان اس کے اندر پڑھ کر کیا ہو جاتا ہے، کفر تک جا پہنچتا ہے اور ایسے صانع اور خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے کہ یہ میں اللہ کی اس تقسیم کو نہیں مانتا کہ عقل و کہ یہ انصاف نہیں ہے بھائی، کہ عقل والے کو مال نہیں دیا اور جاہل کو کیا دے دیا ہے، مال دے دیا ہے، تو یہ اس کو کفر تک لے جاتا ہے بھائی، زندگی کافر بنا دیتی ہے کہ میں ایسے خالق کو تسلیم نہیں کرتا جس کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے۔ تو نا انصافی کا الزام اللہ پر لگا دیتا ہے کہ اللہ نے انصاف نہیں کیا، عقل میرے پاس عقل تھی مجھے مال نہیں دیا، فلان جاہل ہے اور اس کو کیا کر دیا ہے، مال دیا ہے۔ تو مقام استشهاد ہے ھذا، ھذا الذی میں جو آ رہا ہے بھائی، ھذا یہ ہے وہ جس نے عقلوں کو کیا کر دیا ہے، تو ھذا کے ذریعے اشارہ ہوا جو ما قبل میں کل بات گزری تھی، کیا بات گزری تھی، عقل والے کا محروم ہونا اور جاہل کا مرزوق ہونا، عقل والے کا محروم ہونا اور جاہل کا مرزوق ہونا، یہ ہے وہ چیز جس نے وہموں کو کیا کر دیا ہے۔ تو یہ ھذا مسند الیہ، یہ مقام تو تھا ضمیر کا، ضمیر لانی چاہیے تھی، ضمیر لانی چاہیے تھی، کیوں ضمیر لانی چاہیے تھی، اس لیے کہ عاقل کا محروم ہونا اور جاہل کا مرزوق ہونا یہ محسوس چیز نہیں ہے، یہ تو ایک معنی ہے، یہ کیا ہے، معنی ہے، محروم ہونا مصدر ہے مولانا، مصدر مرزوق ہونا، یہ ھذا مصدر کی طرف راجع ہے، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصدر کا مصدر خارج میں نظر نہیں آتا، ہاں مصدر سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے وہ خارج میں نظر آتی ہے، دوڑنا ہمیں خارج میں نظر نہیں آتا، ہاں اس دوڑنے سے جو ہیئت حاصل ہوئی دوڑ وہ ہمیں خارج میں نظر آتی ہے۔ تو مصدر ایک معنی کا نام ہے، محسوس چیز کا نام نہیں۔ تو پیچھے یہ ھذا راجع ہے مصدر کی طرف، اور یہاں جب غیر محسوس ہے وہ، اور غیر محسوس کی طرف کس کے ذریعے اشارہ ہوگا، ضمیر کے ذریعے اشارہ ہوگا، اس میں اشارہ کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس میں اشارہ تو وضع ہے محسوس چیز کے لیے نہ کہ غیر محسوس کے لیے، تو یہاں اس میں اشارہ ہونا چاہیے تھا ھما بھائی، لیکن یہاں اس کی جگہ ھذا ذکر کیا گیا، کیوں، کیونکہ آگے اس پر ایک عجیب حکم لگایا جا رہا ہے کہ یہ چیز اس نے کیا کر دیا ہے، عقلوں کو حیران کر دیا ہے اور زبردست عالم کو بھی کیا بنا دیا ہے، زندگی کو کافر بنا دیا ہے۔ النحریر کا معنی بتلا رہے ہیں، اے المتقین من نحر الامور علما، یہ نحریر کیسے کہتے ہیں، المتقن، متقن کا معنی بھی ماہر بھائی، ماہر کو کہتے ہیں، من نحر، یہ کس محاورے سے ہے عرب کے، نحر الامور علما، نحر الامور علما بھائی، جب کوئی شخص معاملات میں گہری واقفیت رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو، تو اس وقت کہتے ہیں، معاملات میں گہری واقفیت رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو، تو کہتے ہیں فلان نحر الامور علما، کہ فلان کیا ہے، معاملات میں گہری واقفیت رکھتا ہے، فلان نحر الامور علما، سمجھ میں آیا بھائی، نحر کسے کہتے ہیں بھائی، جی نحر وہ جو اونٹ کو خاص طریقے پر بھائی ذبح کرتے ہیں، اس طریقے کو کیا کہتے ہیں، نحر کہتے ہیں۔ تو جیسے مولانا جب کسی جانور کو نحر کیا جائے تو اس کے سارے بدن سے خون نکل جاتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص کسی علم کے اندر مہارت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بھی اس علم میں اس کے تمام شکوک و شبہات کیا ہیں؟ زائل ہو جاتے ہیں. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کے تمام شکوک و شبہات زائل ہو جاتے ہیں. یہ مناسبت ہے لغوی معنی سے. من نحر الامور علما, کے اس نے نحر کیا ہے امور کو باعتبار علم کے. اتقنها, یہ معنی بتلا رہے ہیں. نحر الامور علما کا کیا معنی ہے؟ اتقنها اي اتقن الامور, یعنی امور میں مہارت حاصل کی ہے. زندیقن کا معنی بتلا رہے ہیں کافرن. بھائی کافرن نافین لسانع العدل الحکیمی, جو کیا بنا دیتے ہیں عالم نحریر کو؟ زندیق بنا دیتے ہیں, یعنی کہ کافر نافین انکار کرنے والا. لسانع العدل, اس سانع کا, العدل جو عادل ہے, الحکیم جو کیا ہے؟ حکیم ہے. فقولہ ھذا, یہ جو متن کے اندر شعر میں ھذا آیا, شاعر کا قول ھذا, اشارت الى حکم سابق غیر محسوس, اس کے ذریعے اشارہ کیا سابقہ حکم کی طرف, غیر محسوس جو کیا ہے؟ غیر اس سابقہ حکم کی طرف جو غیر محسوس ہے. وہو کون العاقل محروما والجاہل مرزوقا, اور وہ عامل کا محروم ہونا ہے اور جاہل کا مرزوق ہونا. فکان القیاس فیہ الازمارہ, تو قیاس تو اس کے اندر ضمیر تھی, ضمیر لائی جاتی. فعدل الی اسم الاشارہ لکمال العنایت بتمییزہ, پس شاعر نے عدول کیا اسم اشارہ کی طرف. لکمال العنایت بتمییزہ, کمال اہتمام کرتے ہوئے اس کو ممتاز کرنے کے ساتھ. لیورث سامعین, تاکہ وہ سننے والوں کو دکھائے. ان ھذا الشیء المتمیز المتعین, کہ یہ چیز جو ممتاز ہے اور متعین ہے. هو الذی له الحکم العجیب, اسی کے لیے یہ حکم عجیب. ھذا کہا تو وہ چیز کامل طور پر ممتاز ہو گئی, اب اس پر حکم لگا دیا تو اب پتہ چل گیا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے یہ آگے آنے والا عجیب و غریب حکم ثابت ہے. بھائی اور وہ حکم عجیب کیا ہے؟ وہ ہوا جعل الاوہام حائرۃ والعالم النحریر والعالم النحریر زندیقا, وہ عقلوں کو حیران کرنا ہے اور عالم النحریر کو زندیق بنانا ہے. فالحکم البدیع هو الذی اثبت للمسند الیہ المعبر عنہ باسم الاشارہ, پس حکم بدیع ہی وہی ہے جو الذی اثبت للمسند الیہ, جس کو ثابت کیا گیا ہے کس کے لیے؟ مسند الیہ کے لیے. وہ مسند الیہ المعبر عنہ باسم الاشارہ, جس کی تعبیر کس کے ساتھ کی گئی ہے؟ اسم اشارہ کے ساتھ. بھائی جی یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ بھائی کبھی کبھار مقام تو ضمیر کا ہوتا ہے, غیر محسوس چیز ہے, اور اس کے لیے اس کی طرف اشارہ کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ جب ایک مرتبہ پہلے وہ گزر جائے ضمیر کے ساتھ, لے تو مقام ہے ضمیر کا, لیکن مقتضی ظاہر کے خلاف کیا جاتا ہے, اور وہاں کیا لے آتے ہیں؟ اس میں اشارہ لایا جاتا ہے. کس لیے؟ کہ متکلم اس کو مسند الیہ کو کامل طور پر ممتاز کرنا چاہتا ہے. وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ آگے اس پر وہ ایک عجیب حکام لگانے والا ہے, تو تاکہ وہ مسند الیہ کامل طور پر ممتاز ہو جائے کہ اس پر یہ آگے آنے والا عجیب و غریب حکام لگایا جا رہا ہے. اوی تحکمی عطف علی کمال العنایتی, یہ کس پر عطف ہے؟ کمال العنایت پر عطف ہے. بھائی اوپر جو متن میں گزرا تھا, بھائی کبھی اس میں اشارہ کی صورت میں لایا جاتا ہے کس لیے؟ مذاق کرنے کے لیے. تحکم کا معنی ہے مذاق و استہزاء کرنا, مذاق و استہزاء کرنے کے لیے. بالسامع, سامع کے ساتھ. کما اذا کان السامع فاقد البصر, جیسے کہ سامع مثلا فاقد البصر تھا, نابینا تھا. بھائی نابینا, سمجھ میں آیا؟ بھائی کبھی سامع کا مذاق اڑانے کے لیے, جو سامنے مخاطب ہے سامع ہے, اس کا مذاق اڑانے کے لیے مقام ضمیر کا تھا, لیکن کس کو لے کر آتے ہیں اس میں؟ اشارہ. مثال کے طور پر جیسے سامع فاقد البصر ہو, نابینا ہو, اب اس نابینا کو کسی نے مارا, اس نے آپ سے پوچھا من ضربنی, کس نے مجھے مارا ہے, کس نے؟ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ ہوا زید، وہ زید ہے. سمجھ میں آیا؟ بھئی ضمیر ہوا ضمیر کا مرجع گزر چکا ہے سوال کے اندر، اس نے پوچھا نہیں من ضاربنی، کس نے مجھے، تو ضمیر راجع ہے کس کو؟ جس نے اس کی پٹائی کی ہے. اب ہوا آپ کو کہنا چاہیے ہوا زید، وہ کون ہے؟ زید ہے. لیکن آپ ہوا زید کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ جی ذالک لے آتے ہیں مثلا اشارہ، یا یوں کہتے ہیں ھذا الذی ضرب کا، یہ ہے وہ شخص جس نے آپ کی پٹائی کی ہے. اب وہ بیچارہ تو نابینا ہے بھائی، اس نابینا کو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو وہ مقام ھذا کا نہیں ہے، کیونکہ ھذا کے ذریعے تو اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ محسوس چیز کی طرف، لیکن وہ تو محسوس کر ہی نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر متکلم ھذا کیوں لے کر آیا ہے؟ اس کا اس سے مذاق کرنے کے لیے. بھائی سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کہ ھذا الذی، یہ یوں کہ ذالک الذی ذبحک، کہ وہ جو سامنے ہے وہ اس نے کیا کی ہے؟ آپ کی پٹائی کی ہے. تو یہ ذرا کیا کر رہا ہے؟ متکلم اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. کما اذا کان السامع فاقد البصر او لا یکون السمع مشار الیہ اصلا، یا وہاں پر کوئی مشار الیہ ہو ہی نہ سرے سے. بھائی سمع یہ ورنا اس میں اشارہ ہے بھائی بعید کے لیے، سمجھ میں آیا؟ کبھی بغیر ہا کے آتا ہے، کبھی ہا کے ساتھ آتا ہے، وقف کے لیے کبھی ہا ساتھ ملاتے ہیں. سمع ضمیر نہیں ساتھ ملی ہوئی بھائی، یہ ہا ہائے وقف ہے بھائی. اور یاد رکھو لا یکون سمع، یہ سمع خبر مقدم ہے، اور مشار الی لا یکون کا اسم مؤخر ہے بھائی. تو اصل کلام یوں ہے لا یکون مشار الی سمع، وہاں پر کوئی مشار الی ہوتا ہی نہیں، اصلا ہوتا ہی سرے سے نہیں بھائی. او لا یکون سمع مشار الیہ اصلا، یا وہاں کوئی سرے سے مشار الی ہوتا ہی نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثال کے طور پر اسی نابینا کی مثال بنا لیں یا غیر نابینا کی مثال بنا لیں، تو کبھی کبھار مقام تو ضمیر کا ہوتا ہے، لیکن اس کی جگہ کیا لے آتے ہیں؟ اس میں اشارہ، اور اس میں اشارہ تو کسی محسوس چیز کی طرف اشارے کے لیے ہوتا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ سامعہ کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، تو اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں، لیکن محسوس چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتے، بلکہ مثلا خلا کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس نے اندر نابینا نے پوچھا کس نے میں من ضربنی، کس نے میری پٹائی کی ہے، آپ نے خالی جگہ کی طرف اشارہ کر دیا ذالک ضربک، اس نے کیا کیا ہے آپ کی؟ ذالک الذی ضربک، اس نے آپ کی پٹائی کی ہے. اب وہاں کوئی موجود ہے؟ جی موجود نہیں بھائی، تو وہاں ذالک کے ذریعے اس میں اشارہ کرنا تو یہاں پر صحیح نہیں بنتا، بظاہر مقام ہے ضمیر کا، کیونکہ ضمیر کا مرجع سوال کے اندر گزر چکا ہے، لیکن وہ متکلم کیا کرتا ہے؟ اس میں اشارہ لاتا ہے، اس اندھے کا کیا کرتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے. یا دیکھنے والا ہے شخص، نابینا نہیں ہے، ایک عام شخص ہے، وہ پوچھتا ہے من ضربنی، کس نے میری پٹائی کی ہے، ابھی آپ خلا کی طرح ہوا کی طرف خالی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ذالک الذی ضربک، اس نے آپ کی پٹائی کی، اور وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوتا، تو یہ جی مذاق اڑانے کے لیے. اب ان ندا اعلی کمال بلادتی ہی، ندا کا اعلان کرنے کے لیے، ندا دینے کے لیے، اعلی کمال بلادتی ہی اے بلادتی سامعی، بلادت کہتے ہیں کم عقلی، کند ذہنی، کند ذہنی، سامع کی کمال بلادت پر کا اعلان کرنے کے لیے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کمال بلادت ہے، مثلا اس نے پوچھا من ضربنی، کس نے میری پٹائی کی، دیکھنے والا شخص ہے، بینا ہے، اس نے پوچھا من ضربنی، کس نے مجھے مارا، آپ نے کہا ذالک زید، وہ زید ہے، وہ زید ہے جس نے آپ کی پٹائی کی ہے. اب یہ مقام تو ضمیر کا تھا، لیکن آپ کیا لے آئے؟ ذالک اس میں اشارہ لے آئے، آپ گویا اعلان کرنا چاہتے ہیں اس بات کا کہ جو میرا سامع ہے اتنا غبی ہے، اتنا غبی ہے کہ جب تک کوئی چیز محسوس نہ ہو اس کو وہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو سمجھتا ہی نہیں بھائی. اب ندا اعلی کمال بلادتی ہی, یا اس پر کیا کرنے کے لیے اعلان, ندا دینے کے لیے, اعلان کرنے کے لیے, اعلی کمال بلادتی ہی اس کی کامل کم عقلی اور کامل کن ذہنی پر بھائی, ای بلاد بلادت سامے, سامے کی کامل کم عقلی کا اعلان کرنے کے لیے, بینہ لا یدرک غیر المحسوس, کہ وہ تو غیر محسوس کے علاوہ کسی چیز کا ادراک ہی نہیں کر, وہ انہی چیزوں کا ادراک کرتا ہے, اتنا قوی ہے, صرف ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے جو محسوس ہوتی ہیں, جو غیر محسوس ہوتی ہیں ان کا تو وہ ادراک ہی نہیں کر سکتا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مقام تو ضمیر کا تھا مثلا, اس نے کہا من ذرا بنی, کس نے میری پٹائی کی, آپ نے کیا کہا ذالک زید, ذالک اس میں اشارہ لائے, مقام ضمیر کا تھا لیکن آپ اس میں اشارہ لائے, کیونکہ اس میں اشارہ وعدہ ہے کس کے لیے, محسوس چیز کے لیے, تو آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں جب تک کوئی چیز محسوس نہ ہو اس کو سمجھ میں نہیں آتی. اور اعلی کمال فطانتی ہی, یا اس کا عکس کرتے ہیں مولانا, اس کی کامل ذہانت کو بتلانے کے لیے کیا لے کر آتے ہیں, اس میں اشارہ لے کر آتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا میں نے مسئلہ ذکر کیا آپ کے سامنے, بڑا مشکل مسئلہ, اور پھر میں کہتا ہوں ہاذہ ظاہرہ, یہ مسئلہ تو خوب ظاہر ہے, ظاہر ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اب مسئلہ ذکر ہوا, اور مسئلہ تو کس چیز کا نام تھا, ان معانی کا نام تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے, اور معانی محسوس ہیں یا غیر محسوس بھائی؟ معانی تو غیر محسوس ہیں, ان کے لیے ضمیر کو استعمال کرنا چاہیے تھا, لیکن میں اس کی جگہ کس کو استعمال کرتا ہوں, اس میں اشارہ کو استعمال کرتا ہوں, یہ بتلانے کے لیے کہ میرے سامعین جو سننے والے ہیں, طلبہ ہیں, اتنے ذہین ہیں, اتنے ذہین ہیں کہ غیر محسوس چیز بھی ان کے لیے گویا کہ محسوس چیز کی طرح ہوتی ہے بھائی. او اعلی کمال فطانتی ہی, یا ان کے کمال ذہانت پر اعلان کمال ذہانت کا اعلان کرنے کے لیے, بان غیر المحسوس عندہ بمنزلت المحسوس, کہ غیر محسوس چیز بھی اس کے نزدیک بمنزل محسوس کے ہوتی ہے, او ادعاء کمال ظہورہ ای ظہور المسند الیہ, یا دعویٰ کرنے کے لیے مسند لے کے کمال ظہور کا بھائی. بھائی مقام تو تھا ضمیر کا, لیکن وہاں پر کس چیز کو لایا جاتا ہے, اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے, کس لیے جی, کہ سامتکلم یہ دعویٰ کرتا ہے گویا کہ یہ مسند الیہ خوب ظاہر ہے, مسند الیہ خوب ظاہر ہے, اتنا ظاہر ہے, اتنا ظاہر ہے کہ گویا کہ یہ محسوس چیز کی طرح ہی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اتنا ظاہر ہے کہ کس کی طرح ہے, محسوس چیز کی طرح ہے بھائی. وہ علیہ متن دیکھیے, وہ علیہ من غیر ہذا الباب, اور اسی پر مبنی ہے اس باب کے علاوہ سے بھائی, اس باب کے بھائی, آگے آنے والا شعر کی طرف اشارہ, وہ مبتدا ہے شعر مولانا, سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ مبتدا ہے اور یہ علیہ اس کی خبر ہے, مقدم ہے بھائی, لیکن آگے آنے والے شعر میں اس میں اشارہ آیا ہے ضمیر کی جگہ پر, لیکن وہ مسند الیہ نہیں, اور ہماری بحث تو کس میں چل رہی ہے, مسند الیہ کو کبھی کبھار مقتضی ظاہر کے خلاف لاتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی وہ مقتضی ظاہر کے خلاف وہ لایا ہے, لیکن وہ اس میں مسند الیہ نہیں, سمجھ میں آیا؟ لیکن وہ بھی اسی پر مبنی ہے, یعنی اس میں بھی اس نے مقتضی ظاہر کے خلاف کیوں کیا ہے, کیونکہ متکلم شاعر وہاں پر اس چیز کے کمال ظہور کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز جو میں نے ذکر کی یہ بڑی ہی ظاہر ہے, صورت سمجھ میں آئی, اتنی ظاہر ہے کہ یہ محسوس چیز کی طرح ہے, اس کی طرف اس میں اشارہ کے ذریعے اشارہ کرنا صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بحث تو ہماری چل رہی ہے مسند الیہ کے اندر, لیکن شعر کے اندر جو اس میں اشارہ آیا ضمیر کی جگہ, وہ مسند الیہ کا مقام نہیں, لیکن ہے وہاں بھی اسی طرح جو نقطہ اوپر انہوں نے ذکر کیا, اب ادعاء کمال ظہوری ہی, کیوں ایسا کیا جاتا ہے, اس مسند الیہ کے کمال ظہور کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے, کمال ظہور کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے, سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہاں پر بھی شعر کے اندر بھی کمال ظہور کا دعویٰ ہے، البتہ وہ مسند الیہ کے اندر نہیں ہے، غیر مسند الیہ میں ہے بھائی. وعلیہ ایوالا واسم الاشارت موضع المزمر لدعاء کمال الظہور من غیر ہذا الباب ای غیر باب المسند الیہ، اور اسی پر مبنی ہے. کس پر مولانا؟ واسم الاشارت موضع المزمر، اسم ضمیر کی جگہ اس میں اشارہ کو رکھنے پر، حالت پر. لدعاء کمال الظہور، کس لیے ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کمال ظہور کا دعویٰ کرنے کے لیے، اسی پر مبنی ہے. لیکن من غیر ہذا الباب، اس باب کے لا غیر باب المسند الیہ شعر، یہ شعر ہے مولانا. تعاللت کی اشجع وما بک علت تریدین قتلی قد ظفرت بذلک، اس سے ماقبل کا شعر بھی لکھ لیجئے مولانا. قفی قبل وشک البینی یبنت مالکی، قفی قاف دو نقطوں والا بھائی، قفی قبل وشک البینی، وشک قاف کا روما والا بھائی، قفی قبل وشک واو شین کاف کا روما والا بھائی، البین یا ابنت مالک، یا ابنت مالک، یا ابنت مالک، لکھ لیا بھائی پہلا مصرع. قفی قبل وشک البینی یبنت مالکی ولا تحرمینی، ولا تحرمینی ولا تحرمینی نظرتن، ضا کے ساتھ نظرتن، نظرتن ضا کے ساتھ من جمالک، جمالک کاف ضمیر ساتھ ملی ہوئی ہے بھائی، من جمالک، لکھ لیا بھائی. قفی قبل وشک البینی یبنت مالکی ولا تحرمینی نظرت من جمالکی، تعاللت کی اشجا وما بک علت تریدین قتلی قد ظفرت بذلک. شاعر کی ایک معشوقہ ہے اور وہ معشوقہ اس کے سامنے کبھی آتی ہے، ہاتھ پر پٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ آج تو میرے ہاتھ میں اتنی سخت درد ہو رہی ہے کہ بیان سے باہر ہے، کبھی آتی ہے پاؤں پر پٹی باندھی ہوتی ہے کہ آج تو مجھے چلتے چلتے موچ آ گئی، چلا ہی نہیں جا رہا مجھ سے، کبھی سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے کہ میرے سر میں آج اتنا درد ہو رہا ہے کہ بیان سے باہر ہے، کبھی کہتی ہے میرا سر چکر آ رہا ہے، کبھی کہتی ہے میں بیمار ہوں، کبھی کچھ مختلف امراض ذکر کرتی رہتی ہے، مختلف امراض بھائی. شاعر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تجھے کوئی مرض نہیں ہے، تو میرے سامنے جان بوجھ کر اپنے آپ کو بیمار بناتی ہے اور اپنے مرض ظاہر کرتی ہے. کیوں تو ایسا اس لیے کرتی ہے؟ کیونکہ جب تو اپنے امراض کو میرے سامنے ذکر کرتی ہے تو میرا دل ڈوب جاتا ہے، اور غم کی وجہ سے میری بری حالت ہو جاتی ہے، میرا کھانا چھوٹ جاتا ہے، پینا چھوٹ جاتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، بس ہر وقت دل میں تمہاری ہی پریشانی رہتی ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. تجھے دراصل کوئی مرض نہیں ہے، تو جان بوجھ کر، میں جانتا ہوں تو جان بوجھ کر میرے سامنے بیمار بنتی ہے، کس لیے؟ تاکہ مجھے غمگین کرے، اور تو دراصل مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، اور تو اپنے اس کام کے اندر پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے، اور مجھے گویا کہ قتل کرنے میں کامیاب، تیرے ان باتوں نے مجھے اتنی تکلیف دی گویا کہ مجھے بالکل ہی قتل کر دیا ہے اور ختم کر دیا ہے بھائی. شعر کا معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے سامنے بتکلف بیمار بنتی ہے، تو دراصل مجھے قتل کرنا چاہتی ہے اور تو اپنے اس کام کے اندر پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے، تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تجھے کوئی بیماری نہیں، پھر بھی میں تیرے اس بیماری کے ظاہر کرنے پر بھی مرا جاتا ہوں، اگر تجھے سچ مچ کوئی بیماری ہو جائے تو اندازہ لگا لو کہ میری کیا حالت ہوگی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بار بار بتکلف اپنے آپ کو بیمار کرتی ہے بھائی. غالباً اسی قسم کی معشوقہ کے بارے میں ایک اردو کا شاعر کہتا ہے، سوچا تھا کہ حاکم وقت سے کریں گے تیری فریاد، سوچا تھا کہ حاکم وقت سے کریں گے تیری فریاد، کم وقت وہ بھی تیرا چاہنے والا نکلا. شعر دیکھیے بھائی، قیفی پہلے شعر کا معنی، قیفی تو ٹھہر جا قبل وشک البینی، وشک کا معنی ہے قریب ہونا، قریب ہونا. بین کہتے ہیں جدائی کو، جدائی کے قریب آنے سے پہلے تو تھوڑی دیر ٹھہر جا، یبنت مالکی اے مالک کی بیٹی، ولا تحرمینی نظرتن اور تو مجھے محروم نہ کر، نظرتن ایک نظر دیکھنے سے، من جمالکی اپنے حسن و جمال کو، بھائی اپنے حسن و جمال کو ایک نظر دیکھنے سے تو مجھے محروم نہ کر، اور جدائی آنے سے پہلے تو تھوڑی دیر کے قریب آنے پر تو ٹھہر جا، تعاللتی کئی اشجا تو نے بیماری ظاہر کی، بتکلف کئی اشجا تاکہ میں کیا غمگین ہو جاؤں، تاکہ میں غمگین ہو جاؤں، وما بک علت اور تجھے کوئی مرض نہیں ہے، تریدی نہ قتلی تو ارادہ کرتی ہے مجھے قتل کرنے کا، قد ظفرتی بذالکی اور تحقیق تو کامیاب ہو چکی ہے اس کے اندر. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مقام استشهاد ہے ذالک بھائی، بذالک شعر کے آخر میں جو آ رہا ہے، اس میں کامیاب ہو چکی ہے بھائی. کس چیز کے اندر؟ میرے قتل کرنے میں. اور قتل کرنا یہ تو مصدر ایک معنی ہے، محسوس چیز نہیں، مصدر ہے اور مصدر کا خارج میں وجود نہیں، ہاں اس سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے وہ خارج میں نظر آتی ہے. تو بذالک کے ذریعے اشارہ کیا شاعر نے ایک معنی کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ قتل کرنا. اور مقام تو غیر محسوس ہے، اور غیر محسوس کے لیے کس کو لے کر آتے ہیں؟ ضمیر کو لے کر آتے ہیں. لیکن شاعر یہاں اس میں اشارہ لایا یہ بتلانے کے لیے کہ کمال ظہور کا دعویٰ کرنے کے لیے، یعنی یہ جو میرا قتل ہے کرنا ہے یہ نہایت ہی ظاہر ہے، کہ یہ جو مجھے قتل اس نے کیا یہ بات نہایت ظاہر ہے بھائی، محسوس چیز کی طرح ہے بھائی. تعاللتی ای اظہرت العلت والمرض، تو نے ظاہر کیا ہے مرض اور علت کو، کئی اشجا ای احزانا تاکہ میں کیا ہو جاؤں؟ غمزدہ ہو جاؤں. شجا دو باب آتے ہیں بھائی، ایک شجیا یشجا باب سمیعہ سے، اور ایک شجا یشجو باب نصارہ سے بھائی. شجیا یشجا باب سمیعہ سے بھی آتا ہے اور شجا یشجو باب نصارہ سے بھی آتا ہے، لیکن دونوں کا معنی الگ ہے. شجیا یشجا باب سمیعہ سے جو آتا ہے اس کا معنی ہے غمگین ہونا، اور غمگین ہونا، اور علامہ تفتادانی بتلا رہے ہیں کہ یہ شجیا یشجا باب سمیعہ سے ہے، کئی اشجا تاکہ میں کیا ہو جاؤں؟ غمگین ہو جاؤں. اور جو نصرہ سے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے حلق میں اٹکنا، حلق میں اٹکنا. شجا بالعزم اس کے گلے میں ہڈی اٹک گئی، گلے میں ہڈی پھنس گئی بھائی، تو اس کا صلہ با آیا کرتا ہے بھائی، اس کا صلہ با. جی ای احزان من شجیا بالکسری، کسرہ کے ساتھ کیا معنی ہے؟ صار حزینا. شجا کا کیا معنی ہے؟ صار حزینا، وہ غمگین ہو گیا. لا من شجا بالعزم، یہ شجا بالعزم سے ماخوذ نہیں، بالفتح فتح کے ساتھ، بمعنی نشب فی حلقہ، کس معنی میں ہے؟ اس کے حلق میں پھنس گئی شجاب العظمی یعنی گلی اس کے ہڈی اس کے گلے میں پھنس گئی بھائی. وما بک علت اور تجھے کوئی بیماری نہیں ہے, تریدین قتلی تمہیں قتل کا ارادہ کرتی ہے, قد ظفرتی بذالکیت کی تو کامیاب ہو گئی ہے اس کے اندر, اے بقتلی بذالک کے ذریعے کس کو اشارہ ہے قتل کو, کان مقتضی ظاہری ان یقول بہی, مقتضی ظاہر تو یہ تھا کہ قد ظفرتی بہی کہتا بھائی, شاعر کیا کہتا بہی کہتا, لئنہ لیس بمحسوس, اس لیے کہ اس کا قتل کیا کرنا جو ہے اس کا قتل کیا جانا محسوس نہیں, فعدل الی ذلک شاعر نے عدول کیا ذالکہ لفظ کی طرف اشارتن اشارہ کرنے کے لیے, الی ان قتلہ قد ظہر ظہور المحسوس کہ اس کا قتل وہ ظاہر ہے جیسے کہ محسوس چیز کا جیسے کہ ایک محسوس چیز ظاہر ہوتی ہے اسی طرح اس کا قتل بھی خوب ظاہر ہے بھائی خوب ظاہر ہے. وَإِن كَانَ الْمُظْهَرُ الَّذِي وُضِعَ مَوْضِعَ الْمُزْمَرِ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ اسْمِ الْإِشَارَةِ, اور اگر وہ اس میں ظاہر جس کو ضمیر کی جگہ رکھا گیا ہے وہ اس میں اشارہ کے علاوہ ہو, فَلِزْيَادَتِ التَّمَكُّنِ تو کیوں ایسا کیا جائے گا زیادت تمکن کے لیے, اے جعل المسند الیہ متمکنا عند السامع یعنی مسند الیہ کو سامع کے نزدیک پختہ کرنے کے لیے اس کے ذہن میں اچھی طرح, بھئی انہوں نے کیا کہا کہ کون سے مقامات چل رہے ہیں بھئی جہاں کلام کس کے خلاف لایا جائے گا, مقتضی جی ظاہر حال کیا تقاضا کر رہا ہے کہ ضمیر لائی جائے لیکن اس کی جگہ کیا لے آتے ہیں اس میں ظاہر, اور اس میں ظاہر اس میں اشارہ کی صورت میں لایا جائے پھر اس کے نکات گزر گئے بھائی, اور کبھی کبھار اس میں اشارہ کے علاوہ کوئی اور اس میں ظاہر لایا جاتا ہے بھائی تو وہ ایسا کیوں کوئی اور اسم کیوں لایا جاتا ہے, کہتے ہیں زیادت تمکن بھائی اس چیز کو سامع کے ذہن میں اچھی طرح بٹھانے کے لیے بھائی پختہ کرنے کے لیے. نحو قل هو الله احد الله الصمد جی تو مقام استشهاد ہے یہاں پر مولانا اللہ الصمد, اللہ الصمد لفظ اللہ مبتدا ہے اور الصمد کیا ہے اس کی خبر ہے, تو یہ مقام تو تھا ضمیر کا بھائی کیونکہ ایک مرتبہ لفظ اللہ ذکر ہو چکا ہے اور جب چیز ایک مرتبہ ذکر ہو جائے تو دوبارہ کس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اس کو ضمیر کے ساتھ, تو یہ مقام تو تھا کہ ہوا صمد کہا جاتا لیکن یہاں کیا ذکر کیا گیا اللہ الصمد بھائی, اس ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو لایا گیا اور وہ اس میں ظاہر بھی اس میں اشارہ کے علاوہ ہے یعنی عالم کے ساتھ ذکر کیا گیا بھائی, کس لیے ایسا کیا گیا جی زیادت تمکن کے لیے بھائی کہ سامع کے ذہن میں یہ اچھی طرح بیٹھ جائے بھائی. اب صمد کا معنی بتلا رہے ہیں علامہ تفتزانی, اے الذی یصمد الیہ ویقصد فی الحوائج من صمد الیہ اذا قصد, کہتے ہیں یہ صمد الیہ سے ماخوذ ہے بھائی, اب صمد کس سے ماخوذ ہے صمد الیہ سے ماخوذ ہے, جب کوئی شخص کسی چیز کا ارادہ کرے بھائی کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہتے ہیں صمد الیہ ای قصد الیہ, تو الذی یصمد صمد کو کون سی ذات ہے, ای الذی یصمد الیہ جس کی جانب ارادہ کیا جائے, دیکھیے وہ کے ساتھ اب عطف تفسیری ہے اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, ویقصد فی الحوائج اور ارادہ کیا جائے کس کے اندر حاجتوں میں, حاجتوں میں اس کی طرف انسان رجوع کرے بھائی, من صمد الیہ یا صمد الیہ سے ماخوذ ہے اذا قصد, جب انسان کیا کرے کسی چیز کا ارادہ کرے پھر کہتے ہیں صمد الیہ بھائی, سمجھ میں آیا, صمد کا معنی ہے مولانا ایسی ذات کہ جو خود تو کسی کی محتاج نہ ہو لیکن باقی تمام ذاتیں اس کی محتاج ہوں بھائی, ایسی ذات جو خود تو کسی کی محتاج نہ ہو لیکن باقی تمام ذاتیں اس کی محتاج ہوں بھائی, تو اردو میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں جو اس کا معنی ادا کر سکے بھائی پوری طرح بھائی. ولم یقل ہوا صمد, ہوا صمد نہیں کہا گیا بھائی, اللہ الصمد کہا گیا ہوا حالانکہ مقام کس کا تھا ہوا صمد کا, ہوا صمد نہیں کہا گیا لزیادت التمکن بھائی, کس لیے تو ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو کیوں لایا گیا ہے؟ زیادت تمکن کے لیے کہ بات متقع سامع کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، پختہ ہو جائے بھائی. وَنَظِيرُهُ اَيْ نَظِيرُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ کی نظیر فی وضع المظہر موضع المزمر لزیادت تمکنی، زیادت تمکن کے لیے اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ رکھنے میں بھائی. کس کی نظیر بھائی؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ کی نظیر. کس چیز میں؟ کہ جیسے اس میں اس میں ضمیر کی جگہ کس کو رکھا گیا ہے؟ اس میں ظاہر کو رکھا گیا ہے. کس لیے؟ زیادت تمکن کے لیے. اسی طرح اس کی نظیر من غیرہ اے غیر باب المسند الیہ، مسند الیہ کے باب کے علاوہ سے. یہ آیت ہے مولانا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو. وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مقام استشهاد ہے وبالحق نزل بھائی. الحق ایک مرتبہ ذکر ہو چکا، اور جب چیز ایک مرتبہ ذکر ہو جائے تو دوبارہ اس کو کس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے؟ ضمیر کے ساتھ. تو آگے بالحق نزل کے بجائے کیا ہونا چاہیے تھا؟ بہی نزل، بہی نظر. لیکن تو مقام تو تھا ضمیر کا، لیکن اس کی جگہ کس کو ذکر کیا گیا؟ اس میں ظاہر کو بھائی. یہ کس لیے ایسا کیا گیا؟ زیادت تمکن کے لیے. تو یہ بھی نظیر ہے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد کی، لیکن یہ مسند الیہ کے باب سے نہیں ہے، اس لیے کہ بہی بالحق، الحق کیا ہے؟ مجرور ہے، مسند الیہ نہیں ہے بھائی. وبالحق، حق کا معنی بتلا رہے ہیں علامہ طبطزانی، اے بالحکمت المقتضیت للانزال. حق کے ساتھ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، یعنی اس حکمت کے ساتھ، المقتضیت للانزال، جو تقاضا کر رہی تھی اس کے اتارنے کا بھائی، وہ حکمت جو اس کے اتارنے کا تقاضا کر رہی تھی، اس حکمت کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے بھائی. وہ کیا تھی حکمت؟ کیا حکمت ہے؟ کہ رہنمائی کی جائے انسان کی دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اخروی معاملات کے اندر بھی انسان کی رہنمائی کی جائے. تو اس حکمت کے ساتھ اس کو اس علت کی بنا پر نازل کیا گیا بھائی. حیث لم یقل وبہی نزل، اس طور پر کہ یہ نہیں کہا گیا وبہی نزل بھائی، قرآن میں یوں نہیں فرمایا گیا بھائی. وادخال الروعی حذف علی زیادت التمکن، اسی طرح مولانا خوف کو داخل کرنے کے لیے حذف علی زیادت التمکن، یہ کس پر عطف ہے؟ زیادت تمکن. تو جیسے زیادت تمکن کے لیے ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لاتے ہیں، کبھی دل میں خوف ڈالنے کے لیے بھی. فی ضمیر السامع، سامع کے ضمیر یعنی قلب میں خوف ڈالنے کے لیے. وتربیت المحابتی، اور ہیبت کو بڑھانے کے لیے. ربا یربی، تربیت کا کیا معنی؟ بڑھانا. ربا، ربا مادہ ہے اس کا، معنی جو اس میں بھی زیادتی ہوتی ہے. ربا یربی تربیتن بھائی، زیادتی کے لیے. المحابا، کس چیز کو بڑھانے کے لیے؟ محابت کہتے ہیں ہیبت اور رعب کو، ہیبت اور رعب کو جی. وَحَاذَا قَدْ تَعْقِيدِ بھئی، خوف داخل کرنے کے لیے دل میں اور حیبت کو بڑھانے کے لیے کہتے ہیں حَاذَا قَدْ تَعْقِيدِ لِدْخَالِ الرَّعْ. یہ جو تربیت المحابت ہے نا، یہ تاقید کی طرح ہے. کس کے لیے؟ ادخالِ بھئی. کیا باتیں کی مصنف نے؟ دو باتیں کی. کبھی کبھار اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لے کر آتے ہیں. کس لیے لے کر آتے ہیں؟ کہ اس کے دل میں کیا ڈالنا چاہتے ہیں؟ خوف. اور اس کے ہیبت، اس کے لیے ہیبت کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بڑھانا چاہتے ہیں. تو خوف کو داخل کرتے ہیں، اور آگے ہیبت کا ذکر آیا. مصنف بتلا رہے ہیں یہ جو ہیبت کا ذکر ہے، یہ اس خوف کے داخل کرنے کے لیے تاکید کی طرح ہے، کس کی طرح ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ تاکید ہے بلکہ تاکید کی، تاکید تو کہتے تھے جو پہلی چیز ذکر ہے بعین ہی اسی چیز کو دوبارہ ذکر، لیکن یہ بعین ہی وہی چیز ہے، خوف کا داخل کرنا اور ہیبت کا بڑھانا یہ دو الگ چیزیں ہیں، تو معلوم ہوا تاکید تو نہیں، لیکن تاکید کی طرح کس طرح ہے؟ غور سے سن لو بھائی، جب دل میں خوف آئے گا، جب دل میں خوف آئے گا تو یقیناً اس کے ساتھ لازم ہے کہ ہیبت بڑھے گی، کیا ہوگی؟ تو ادخال رو ملزوم، اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے؟ ہیبت کا بڑھنا. تو مولانا پہلے میں نے ملزوم کو ذکر کیا، روب کا خوف کا داخل کرنا، پھر میں نے لازم کو ذکر کیا، اور یقینی بات ہے لازم وہی آتا ہے جہاں پہلے کیا ہو؟ ملزوم ہو. تو یہ لازم پھر کس پر دلالت کر رہا ہے؟ ملزوم پر. ملزوم ایک دفعہ خود پہلے آ چکا ہے، پھر یہ لازم پھر اس ملزوم پر کیا کر رہا ہے؟ جب میں نے کہا بھائی زید عمر کے ساتھ لازم ہے، زید کس کے ساتھ لازم ہے؟ عمر کے ساتھ لازم ہے، تو ایک مرتبہ میں کہتا ہوں جی زید عمر کے ساتھ لازم. تو مثلا میں کہتا ہوں کہ میرے پاس عمر آیا، کون آیا؟ عمر آیا، تو اس یہ عمر تو لازم ہے کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ. تو اس عمر نے زید پر دلالت کی ہے دلالت نہیں کی مولانا؟ دلالت اس نے بھی اس پر. تو اسی طرح پہلے میں نے ملزوم بولا پھر لازم، تو ملزوم ایک دفعہ تو خود آ گیا، پھر اس لازم کے یہ لازم آتا ہی کس کے ساتھ تھا؟ ملزوم. تو اس نے پھر ملزوم پہ دلالت کر دی کہ جب میں ہوں تو یقیناً ملزوم بھی ہے. تو ملزوم کتنی دفعہ آیا؟ دو دفعہ. اور بعین ہی آیا یا صرف نے اس پر دلالت کی؟ دلالت کی. تو تاکید نہ ہوئی بلکہ قد تاکید ہوئی. وہذا قد تاکید لادخال الرو، اور یہ تاکید کی طرح ہے ادخال الرو کے لیے. او تقویت داع الماموری، یا مولانا کبھی کبھار اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لے کر آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ تاکہ وہ دلالت کرے قوت پر. داعی کہتے ہیں، داعی کہیں عامر، داعی سے کیا مراد ہے یہاں؟ حکم دینے والا، مامور جس کو حکم دیا جائے. داعی سے کیا مراد ہے؟ حکم دینے والا، مامور جس کو حکم دیا جائے. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. خلفاء جب عموماً کسی کام کا حکم دیتے تو یوں نہیں کہتے تھے انا آمرک کذا، میں تمہیں اس کام کا حکم دیتا ہوں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین یأمرک بکذا، امیر المومنین تمہیں اس کام کا حکم دیتا ہے. حالانکہ کلام خود کر رہا ہے، متکلم خلیفہ، اور اپنے آپ سے تعبیر ضمیر سے کی جاتی ہے یا نام وغیرہ سے؟ ضمیر سے. کہنا یہ چاہیے تھا انا آمرک، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، لیکن انا کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو قوت پہ دلالت کرے. لیکن جب کیا کہا؟ امیر المومنین یا امرک بکذا، تو امیر المومنین نے حکم دیا زید کو، کس کو؟ تو امیر المومنین ہوئے عامر اور زید ہوا مامور. تو اس لفظ امیر المومنین نے دلالت کی کس بات پر؟ دلالت کی کہ یہ جو مامور کو حکم دینے والا ہے، یہ جو مامور کا داعی ہے، یہ جو مامور کا عامر ہے، یہ کیسی ذات ہے؟ بڑی قوت والی ہے، بڑی قوت والی ہے. اور اگر اس کے حکم پر تم نے عمل نہ کیا تو پھر اس کے نتیجے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ یہ معنی او تقویت داع المامور، یا کس لیے؟ قوت پر دلالت کرنے کے لیے. کس کی قوت پر دلالت کرنے کے لیے؟ داع المامور، مامور کو حکم دینے والے کی قوت پر دلالت کرنے کے لیے اس میں ظاہر لایا جاتا ہے. ومثالهما، دونوں کی مثال بھائی، مثال تقویت کی بھی اور ادخال روح مع تربیت کی مثال بھی. قول الخلفاء، خلفاء کا یہ قول ہے، امیر المومنین یأمرک بکذا، امیر المومنین تمہیں حکم دیتے ہیں اس کا. اب اگر صرف انا کہہ دیتے تو انا کے اندر کوئی دلالت تھی قوت پر؟ نہیں. لیکن جب امیر المومنین کہا تو اس نے کس پر دلالت کی؟ قوت پر. اور نیز مولانا اس کی وجہ سے خوف بھی دل میں داخل ہوا اور ہیبت بھی بڑھ گئی کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو یقیناً مجھے کیا ہوگی؟ بڑی سخت سزا ملے گی، اور وہ قادر بھی ہے امیر المومنین کے مجھے سزا دے. مکان انا آمرو کا امیر المومنین یامرو کا بھی قضا کہتے ہیں خلفاء انا آمرو کا کی جگہ وعلیہ اور اسی باب سے یعنی وضع المظہر موضع المزمری لتقویت داعی الماموری من غیری ہی ای من غیری باب المسندی لئیہ سی مسند لئیہ کے باب کے علاوہ سے اسی کی ایک اور مثال کرتے ہیں ذکر کر رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ جب تو پکا اے پیغمبر پکا عزم کر لے فتوکل علی اللہ تو اللہ پر کیا کر کیجئے بھروسہ کیجئے مشورہ وغیرہ کے بعد جب ایک کام کا ارادہ کر لیں پکا تو پھر اللہ پر کیا کر لیں بھروسہ کر لیجئے اور یہ کلام کس کا ہے مولانا اللہ تعالیٰ کا تو کیا آنا چاہیے تھا فتوکل علیہ کس پر بھروسہ کر لیجئے مجھ پر لیکن اللہ نے عزمیر ذکر نہیں بلکہ لفظ اللہ ذکر فرمایا کس لیے تقویت داعی المامور کا کے لیے مولانا کہ جو حکم دینے والی ذات ہے وہ بڑی قوی ذات ہے معمولی ذات کیونکہ ضمیر ذکر ہوتی اور ضمیر کے اندر کوئی چیز قوت پہ دلالت کرنے والی تھی نہیں ضمیر تو ہر استعمال کرتا ہے تو لفظ اللہ لے کر ہے وہاں پر یہ بتلانے کے لیے کہ لفظ کیوں جانتے ہو تم اللہ کس کے ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے اور ہر قسم کی قدرت رکھتی ہے تو جس کی وجہ سے بات میں کیا آگئے مولانا قوت آگئے مولانا کہ وہ ذات جو عامر ہے وہ معمولی ذات نہیں بھئی اَيْ حَيْسُ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ یہ نہیں فرمایا وَيْ عَلَيَّ لِمَا فِي لَفْزِ اللَّهِ کیونکہ لفظ اللہ کے اندر من تقویتِ الدَّاعِ وہ عامر کی تقویت ہے مولانا الی التوکل علیہ کس چیز کی طرف توکل اس پر توکل کی طرف جو کرنے کے لیے جو داعی تھا اپنے اوپر توکل کرنے کے لیے جو عامر تھا اس کی تقویت ہے اس لفظ کے اندر لِدَلَالَتِهِ عَلَى ذَاتٍ مَوْصُوفَةٍ اس لیے کہ لفظ اللہ دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر جو موصوف ہے کس کے ساتھ صفاتِ کاملہ کے ساتھ من القدرتی وغیرہ یعنی قدرت وغیرہ کے ساتھ ابھی الاستعطافی کبھی ضمیر کے جگہ اس میں ظاہر لاتے ہیں مولانا نرمی طلب کرنے کے لیے اَيْ طَلَبِ الْعَطْفِ رَحْمَتْ نرمی طلب کرنے کے لیے قَقَوْلِ ہی جیسے شاعر کہتا ہے مولانا الٰہی عبدُكَ الْعَاسِ عَتَاكَ مُقِرًا بِالزُّنُوبِ وَقَدْ دَعَاكَ اے میرے اللہ اے میرے معبود یا عبدُكَ الْعَاسِ تیرا نافرمان بندہ عَتَاكَ آپ کے پاس آیا ہے اور حاضر ہوا ہے مقرن اس حال میں کہ وہ اقرار کرنے والا ہے بِالزُّنُوبِ گناہوں کا وَقَدْ دَعَاكَ اور تحقیق اس نے آپ کو پکارا ہے سمجھ میں آئے یہ الف عطا کا یہ اشباع کے لیے ہے لمبا کرنے کے لیے آواز کے اے اللہ تو شاعر کیا کہتا ہے مولانا اللہ کے حضور کہتا ہے اے اللہ تیرے نافرمان بندہ آیا ہے تیرے پاس اپنے عبارے میں بتلا رہا ہے تو کیا نہ کیا چاہیے تھا انا العاصی انا لیکن انا ضمیر کے بجائے اس نے کیا کہا عبدو کا اس ظاہر لے کر آئے لم يقل انا العاصی شاعر نے انا العاصی نہیں کہا کیوں لما فی لفظ عبدکا کیونکہ عبدکا کے لفظ کے اندر مینت بوجہ اس کے جو کس کے اندر ہے لفظ عبدکا کے اندر میں ہے بھئی وہ کیا ہے من بیان ہے مینت تخضع اظہار ہے عاجزی کا تخضع کس کو کہتے ہیں عاجزی کا اظہار خضوع کہتے ہیں نا عاجزی کو اور تفاعل سے ہو تو پھر اظہار عاجزی واستحقاق الرحمتی اور رحمت کا مستحق ہونے کا ذکر ہے وترقب الشفقتی اور کیا ہے شفقت کا انتظار ہے شفقت کا انتظار کی طرف کہ میں اللہ آپ کی شفقت کے منتظر ہیں ہم صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھئی کبھی کبھار کیا کرتے ہیں ضمیر کی جگہ کیا لے کر آتے ہیں اس میں ظاہر کس کی صورت میں اس میں اشارہ کی صورت میں کئی نکات گزرے اور کبھی اس میں اشارہ کے علاوہ دوسرا اس میں ظاہر لے کر آتے ہیں اچھا دیکھئے مولانا الہی عبدو کا کس کی جگہ آیا بھئی آنا ضمیر اس میں ضمیر لانی چاہیے تھی اور آیا کیا اس میں ہاں توجہ سے بیٹھو نیا مسئلہ ہے بھئی نیا مسئلہ یہ آسان بات ہے مختصر ہے کیا کہنا چاہیے تھا آنا اور اس کی جگہ آیا کیا عبدو کا. تو مقام تقاضا کر رہا تھا کہ تکلم والا لفظ لایا جائے اور آپ عبدو کا اس میں ظاہر لائے. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ غائب درجے میں. اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا یہ ضابطہ, اس میں ظاہر غائب کے درجے میں ہوتا ہے. تو آپ مقام تھا تکلم کا, آپ لے کر آئے اس میں ظاہر, یعنی آپ نے کلام کو منتقل کیا تکلم سے کس کی طرف؟ غیبت کی طرف, غیبت کی طرف. اسی طرح فتوکل علیہ, فتوکل علی اللہ, یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ توکل علیہ, یعنی مقام کس چیز کا تھا؟ ضمیر کا. اور آیا کیا اس میں؟ ظاہر. تو اس میں انتقال ہوا کس سے؟ جی تکلم سے غیبت کی طرف انتقال ہوا, تکلم سے غیبت کی طرف انتقال ہوا. اس کو التفات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ التفات کہتے ہیں بلاغت کی اصطلاح میں. کہ مقام تقاضا کر رہا تھا ایک طریقے بیان کا, آپ لے آئے دوسرا طریقے بیان. مقام تقاضا کر رہا تھا یا خطاب کے انداز میں بات کی جائے, آپ نے کس انداز میں بات کی؟ غیبت کے انداز میں. یا مقام تقاضا کر رہا تھا غیبت کے انداز میں بات کی جائے, آپ نے کس انداز میں بات کی؟ خطاب میں. تین طریقے ہیں نا, تکلم ہوگا یا خطاب ہوگا یا غیبت, تین ہی صورتیں ہیں. تو مقام تھا تکلم کا, آپ نے کیا لے کر آئے؟ غیبت لے کر آئے. جیسے یہاں مولانا مقام تھا علیہ تکلم کا اور ذکر کیا ہوا؟ غیبت. تو تکلم سے کس کی طرف انتقال کیا آپ نے؟ غیبت کی طرف انتقال کیا. اور اسی طرح عبدو کا, یہ بھی مقام کس کا تھا؟
تکلم کا.
جی تکلم کا. اور آپ نے کس کی طرف عدول کیا؟ غیبت کی طرف عدول کیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ التفات کہتے ہیں. التفات, التفات کہتے ہیں. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اب یہاں یاد رکھو, ایک التفات ہے علامہ سکاکی کے نزدیک, ایک التفات ہے جمہور کے نزدیک. علامہ سکاکی کے نزدیک التفات یہ جو ابھی ذکر ہوا, مقام تقاضا کس چیز کا کر رہا تھا؟ ایک طریقے بیان کا, آپ اس کی جگہ کیا لے آئے؟ دوسرا طریقے بیان لے آئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلوم ہوا فتوکل علی اللہ میں التفات ہے. معلوم ہوا الہی عبدک العاصی کے اندر کیا ہے؟ التفات ہے. کیونکہ مقام کس چیز کا تقاضا کر رہا تھا؟ تکلم کا. اور آپ کیا لے کر آئے؟ ظاہر اس میں. اور آیا اس میں ظاہر غیبت میں. اور یہ ہے علامہ سکاکی کے نزدیک کہ مقام تقاضا کر رہا تھا ایک انداز بیان کا اور ذکر ہوا دوسرا انداز, اور ایک التفات ہے جمہور کے نزدیک. مولانا جمہور کیا فرماتے ہیں؟ کہ ایک چیز کو پہلے ایک انداز میں ذکر کیا جائے پھر دوسرے انداز میں ذکر کیا جائے, اس کو کہتے ہیں التفات. پہلے ایک چیز کو غیبت کے انداز میں ذکر کیا پھر کس انداز میں؟ تکلم کے انداز میں ذکر کیا, یا پہلے تکلم کے انداز میں ذکر کیا پھر کس کے انداز میں ذکر کیا؟ غیبت کے انداز میں. تو کیا فرق ہوا دونوں کے نزدیک؟ جمہور کے نزدیک دو طریقوں سے ذکر کرنا ضروری, پہلے ایک طریقے سے ذکر ہو اور پھر اس کے بعد دوسرے طریقے سے ذکر ہو. اور علامہ سکاکی کے نزدیک دو طریقوں سے ذکر کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ چاہے دو سے ذکر ہو چاہے ایک سے. مثلا مقام تقاضا کر رہا تھا اس طریقے کا اور آپ نے ذکر کیا کر دیا؟ دوسرا طریقہ ذکر کر دیا. تو دونوں ذکر ہوئے یا ایک ذکر ہوا ہے؟ ایک ذکر ہوا ہے. تو یہ ان کے نزدیک التفات ہے, حالانکہ جمہور کے نزدیک التفات نہیں. جمہور تو کہتے ہیں یہ پہلے دوسرے طریقے سے ذکر ہو اس کے بعد اس طریقے سے ذکر ہو تو پھر. صورت مسئلہ سمجھ میں آئی؟ علامہ سکاکی کے نزدیک التفات کس چیز کا نام ہے بھائی؟ یہ مسئلہ بڑی دور تک چلے گا اگر یہاں سمجھ میں نہ آیا, پھر آگے کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ علامہ سکاکی کے نزدیک التفات کس کو کہتے ہیں؟ مقام ایک کا تقاضا کر رہا تھا طریقے کا اور آپ دوسرا طریقہ لے رہے ہیں، اور جمہور کے نزدیک پہلے ایک طریقے سے ذکر ہو اس کے بعد جی، تو معلوم ہوا جمہور کے نزدیک دو طریقوں سے ذکر کرنا ضروری، اور علامہ سکاکی کے نزدیک عام ہے چاہے دو طریقوں سے ذکر ہو چاہے، دیکھو علامہ سکاکی کے نزدیک عام ہے ایک یہ، جیسے فتوکل علی اللہ، یہاں مقام کیا تھا؟ تکلم، اور آیا کون سا انداز؟ غیبت کا، تو یہ علامہ سکاکی کے نزدیک مقام تقاضا کر رہا تھا دوسرے کا، آیا دوسرا طریقہ یہ کیا ہوا؟ التفات ہوا اور اس کو شامل. یا مولانا ایک چیز ایک مرتبہ ذکر ہو چکی، جب دوبارہ ذکر ہو تو اب تقاضا ہوتا ہے کہ بھائی جس طرح پہلے ذکر تھی اسی انداز میں ہو، پہلے غیبت تھی اب بھی غیبت، پہلے تکلم تھا اب بھی تکلم، پہلے خطاب تھا اب بھی، لیکن تو مقام تقاضا کر رہا ہے اسی پرانے انداز کا، لیکن آپ اس کے بجائے دوسرا انداز لے آتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہوا؟ مقتضی ظاہر کے کلام آپ خلاف لے آئے، تو علامہ سکاکی کے نزدیک یہ بھی کیا ہوا؟ التفات. لیکن جمہور کے نزدیک صرف یہی التفات ہے جس میں دونوں طریقے آئے ہیں، وہ جس کے اندر ایک طریقہ آیا ہے وہ التفات نہیں. قال السکاکی یحاذا، علامہ سکاکی فرماتے ہیں یہ کیا مراد ہے؟ اعنی نقل الکلام من الحکایت الی الغیبت، یہ جو کلام نقل ہوا ہے کس سے کس کی طرف؟ حکایت سے، تکلم سے غیبت کی طرف ہوا ہے، کس کے اندر ہوا ہے بھائی؟ عبدک میں اور علی اللہ کے اندر. غیر مختص بالمسند الیہ، یہ مسند الیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. مسند الیہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، نقل ہوتا ہے، اور مسند الیہ کے علاوہ میں بھی. ولا بہذا القدر، یہ متن ہے مولانا، ولا بہذا القدر، یہ مشکل جگہ ہے بھائی، یہ اعتراض سمجھ لو. علامہ سکاکی نے کیا فرمایا؟ ھذا غیر مختص بالمسند الیہ، یہ چیز مسند الیہ کے ساتھ خاص
نہیں،
اور یہ چیز اس سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ جو نقل ہوا کس سے کس کی طرف؟ جو عبارت میں آیا بس، تکلم سے کس کی طرف ہوا ہے؟ غیبت کی طرف، دونوں جگہ تکلم سے غیبت کی طرف ہوا ہے. تو علامہ سکاکی فرماتے ہیں یہ التفات یعنی نقل کس سے کس کی طرف؟ تکلم سے غیبت کی طرف، یہ مسند الیہ کے ساتھ خاص
نہیں،
بلکہ یہ اور مسند وغیرہ میں بھی آتی ہے کہ آپ تکلم سے کس کی طرف التفات کریں؟ غیبت کے اندر. ولا بہذا القدر، اور اسی طرح یہ چیز، یعنی کیا چیز مولانا؟ یہ یاد رکھو بھائی، توجہ سے بیٹھو، بڑا مشکل اعتراض ہے. اور یہ چیز اسی قدر بھی کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، اسی مقدار کے ساتھ بھی خاص
نہیں.
یہ چیز سے کیا مراد تھا؟ نقل کدھر سے کدھر؟ یعنی نقل تکلم سے غیبت کی طرف، خاص نہیں ہے، بہذا القدر، اسی مقدار کے ساتھ، اسی مقدار کے ساتھ. بھائی التفات تین ہے نا، تین چیزیں، تکلم ہے، خطاب ہے، اور تو تکلم سے مولانا انتقال ہو سکتا ہے غیبت کی طرف بھی، اور تکلم سے التفات ہو سکتا ہے خطاب کی طرف بھی، خطاب سے بھی التفات ہو سکتا ہے ان دونوں کی طرف، اور اس سے بھی التفات ہو سکتا ہے ان دونوں کی طرف. کتنی صورتیں؟ چھ صورتیں. کتنی صورتیں؟ جو ہر ایک سے باقی دو کی طرف انتقال ہو سکتا ہے، تو چھ صورتیں بن گئیں. تو علامہ سکاکی فرما رہے ہیں یہ جو نقل ہے، کون سی نقل؟ تکلم سے غیبت کی طرف، یہ خاص نہیں ہے، اسی قدر کے ساتھ. اسی قدر کیا معنی؟ یہ جو دو مثالیں ذکر ہوئیں ان میں کیا کس سے کس کی طرف ہوا تھا؟ تکلم سے. تو دیکھو عبارت خراب ہو گئی. یہ نقل جو آپ نے، یہ جو نقل ہے تکلم سے خطاب کی طرف، تکلم سے غیبت کی طرف، یہ خاص نہیں ہے کس کے ساتھ؟ تکلم سے غیبت کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ نقل جو تکلم سے کس کی طرف ہے؟
غیبت کی طرف.
یہ نقل خاص نہیں ہے کس چیز کے ساتھ؟ نقل کس سے کس کی طرف؟ تکلم سے خطاب کی طرف. یعنی یہ چیز اپنے نفس کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ کر لیں, یہ چیز اپنے نفس کے ساتھ خاص
نہیں.
بھائی نقل سے کیا مراد تھا؟ دوبارہ سنو بھائی, بہت مشکل اعتراض ہے. یہ چیز کیا مراد ہے؟ نقل. اور کس سے کس کی طرف نقل ہوا ہے؟ تکلم سے غیبت. تو یہ نقل جو تکلم سے غیبت کی طرف ہو رہی ہے وہ اس مقدار کے ساتھ خاص نہیں ہے. اور کتنی مقدار بیان کی انہوں نے ابھی تک؟ صرف تکلم سے. تو یہ نقل اس کے ساتھ خاص نہیں. تو یہ بھی وہی چیز, یہ بھی وہی چیز, یہ بھی نقل ہے تکلم سے خطاب کی غیبت کی طرف, اور یہ بھی کیا ہے؟ نقل ہے تکلم سے. تو یہ چیز خاص نہیں ہے اپنی, یہ بھی وہی چیز ہے اپنی ذات کے ساتھ. یہ چیز خاص نہیں اپنی, یہ ترجمہ ہوا. تو تخصیص الشیء لنفسہ کا سلب لازم آیا. تخصیص الشیء لنفسہ کا ہوتا, ہونا تو یہ چاہیے, ہوتا تو یہ ہے چیز اپنے نفس کے ساتھ خاص ہوتی ہے, غیر میں پائی نہیں جاتی. لیکن یہاں اس تخصیص کی نفی ہو رہی ہے کہ لا بہذا القدر, اس قدر اس کے ساتھ بھی خاص
نہیں.
اعتراض سمجھ میں آیا؟ میں کہتا ہوں یہ قلم اپنے نفس کے ساتھ خاص نہیں ہے, اپنے نفس کے ساتھ خاص
نہیں
ہے. یعنی کیا مانا؟ یہ اور میں بھی پایا جا سکتا ہے, اور جگہ میں بھی, اور یہ ممکن ہی نہیں ہے مولانا. اور جگہ کے اندر یہ قلم پایا جا سکتا ہے؟ بھئی یہ تو میرے ہاتھ میں اس جیسا ہو سکتا ہے, لیکن یہی قلم اور بھی پایا جائے, یہ ہے؟ یہ تو الگ ہے مولانا. وہ اس جیسا ہو سکتا ہے, یہی والا قلم وہ تو نہیں ہوگا جو غیر میں. تو چیز خاص ہوتی ہے اپنے نفس کے ساتھ, غیر میں وہ پائی نہیں جاتی. اور یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نقل ہے یہ خاص ہے, یہ خاص نہیں ہے اسی نقل کے ساتھ. یعنی یہ چیز اپنے نفس کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ غیر میں بھی پائی, اور غیر میں پائی جا سکتی ہے؟ نہیں پائی جا سکتی. تو خرابی لازم آئی. کیا لازم آئی؟ تو معلوم ہوا آپ نے ایک شے, ہر شے خاص کی تخصیص ہے اپنے نفس کے ساتھ, اور آپ نے اس تخصیص کو سلب کر لیا. کیا کر لیا؟ تو علامہ تفتازانی دونوں میں فرق کریں گے. کہتے ہیں بھائی عبارت کے اندر خرابی ہے, اگر میں ٹھیک نہ کروں تو درست بات نہیں بنتی. تو کہتے ہیں جو پہلے کہا نا نقل, اس سے کیا مراد لے لو؟ مطلقاً. نقل سے کیا مراد لے لو؟ مطلقاً نقل. یعنی یہ قید ساتھ نہ لگاؤ کہ یہ جو نقل ہے کس سے کس کی طرف؟ خطاب سے, تکلم سے. یہ تکلم سے غیبت والی قید نکال دو, صرف نقل رکھو. نقل خاص نہیں ہے کس کے ساتھ؟ تکلم سے غیبت کی طرف. بلکہ یہ اور بھی پانچ طریقے ہیں ان کے ساتھ بھی. اب مولانا وہ ختم ہو گیا, اعتراض کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. یہ چیز اور بن گئی, یہ ہے مولانا نقل تکلم سے خطاب کی طرف, اور یہ ہے نقل مطلقاً جس میں کوئی قید نہیں ہے. تو اب اعتراض ختم. ولن نقل مطلق, جی ولن نقل مطلقاً بحاظ القدری, اور نہ ہی نقل مطلقاً. یہ مطلقاً کا لفظ اسی لیے نکالا مولانا, بحاظ القدری اس مقدار کے ساتھ, ای بی ان یکون من الحکایت الی الغیبتی, کہ کس صورت میں کس سے کس کی طرف ہو حکایت سے. ولا یخلو العبارت عن تسامح, کہتے ہیں بہرحال مولانا عبارت تسامح سے خالی نہیں. تسامح کہتے ہیں چشم پوشی مولانا, کس سے کس کو؟ چشم پوشی کرنا, چشم پوشی کر. بل جی بل کل من التکلم والخطاب والغیبت مطلقا, ينقل الى الاخر متن دے، بلکہ ہر ایک تکلم میں سے، خطاب میں سے اور غیبت میں سے مطلقاً کا کیا معنی والا نا ایسا واؤن کانا فی المسند الیہ اور غیر ہی، چاہے یہ تکلم خطاب اور غیبت مسند الیہ میں ہو یا غیر مسند الیہ میں، جی، اور سوا ان کان کل من ہا واردن فی الکلام او کان مقتضی الظاہر ارادہ ہو، اور برابر ہے کہ کلام میں آپ نے پہلے سے ایک طریقہ ذکر کیا ہو اور پھر دوسرے کی طرف عدول کریں، یا پہلے سے ایک طریقہ ذکر نہیں کیا، ابتداءً ہی کیا لے آتے ہیں مقتضی ظاہر کے خلاف لے آتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بے التفات یا تو انہوں نے بتایا مسند الیہ میں بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ کے غیر میں بھی ہو سکتا ہے. نیز علامہ سکاکی کے نزدیک التفات کیا ہوا کہ ایک مقام تقاضا کر رہا تھا تکلم کا، آپ فوراً اس کی جگہ کیا لے آئے؟ غیبت لے آئے. تو پہلے کہیں تکلم ذکر تھا عبارت میں، ایک ہی مرتبہ آنا تھا اور اس نے وہ اور وہ بھی آپ نہیں لائے، تو آپ نے التفات کیا کس سے؟ کس کی طرف؟ تکلم سے غیبت کی طرف. یہ اس صورت کو بھی شامل ہے. اور چاہے ایک دفعہ ذکر کر دیں اور پھر دوبارہ اس کو ذکر نہ کریں، بلکہ دوسری صورت ذکر کر دیں، اس کو بھی شامل ہے. ہر ایک مطلقاً کا یہ معنی ہے، یہ معنی دیکھو، سوا ان کان کل منہا واردن فی الکلامی، برابر ہے کہ ان میں سے ہر ایک وارد ہو کلام میں، ایک مرتبہ وارد ہو چکا ہو یا ایک مرتبہ بھی وارد او کان مقتضی ظاہر، یا صرف مقتضی ظاہر ارادہ ہو اس کے لانے کا تقاضا کر رہا تھا. ینقل الی الاخر، کلام کو نقل کیا جاتا ہے کس کی طرف؟ دوسرے کی طرف. فیصیر الاقسام ستتا، تو کتنی قسمیں بن گئیں؟ شیخ حاصلتا من ضرب الثلاثه فی الاثنین، جو حاصل ہوئی تو ان کو دو میں ضرب دینے سے. ولفظ مطلقا لیس فی عبارت السقاقی، کہتے ہیں مطلقا کا لفظ جو ہم نے متن میں نکالا، ماتن نے نکالا، یہ علامہ سقاقی کی عبارت میں تو نہیں ہے. لیکنہ مرادہ، لیکن یہ ان کی مراد ہے، بحسب ما علم من مذهبه فی الالتفات، بمطابق اس کے جو جانا گیا ہے ان کے مذہب میں سے، فی الالتفاتی، کس کے بارے میں؟ وبالنظر الی الامثلتی، اور مثالوں کی طرف نظر کرتے ہوئے. کہتے ہیں مطلقاً کا لفظ علامہ سکاکی نے ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے التفات کے جو معنی وغیرہ بتلائے اور اس کے لیے جو مثالیں ذکر کی، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، تکلم خطاب اور غیبت کیا ہیں؟ مطلق ہیں، چاہے پہلے سے ذکر ہو چاہے پہلی ہی مرتبہ مقتضی ظاہر کے خلاف آ جائے. ویسمی ھذا النقل عند علماء المعانی التفاتا، اور اس نقل کو علماء معانی کے نزدیک التفات کہتے ہیں. ماخوذا من التفات الناس انسان من یمینہ الی شمالہ، اور یہ ماخوذ ہے مولانا کس چیز سے؟ انسان کے متوجہ ہونے سے، من یمینہ الی شمالہ، دائیں سے بائیں کی طرف، و بالعکس، یا بائیں سے، جیسے انسان متوجہ ہوتا ہے اسی طرح آپ نے کلام کو متوجہ کیا ایک سے دوسرے کی طرف. قولہ، جیسے امرؤ القیس کہتا ہے، امرؤ القیس مولانا عربی کا عجیب اور بے نظیر، امرؤن لفظ عجیب اور بے نظیر لفظ ہے، اس میں آخری حرف پر جو اعراب آتا ہے ما قبل پر بھی وہی حرکت آتی ہے. میں کہتا ہوں جاءنی، کیا کہوں گا؟ امرؤ القیس، ام آخر میں تو حمزہ آ رہا ہے، اعراب کس پر آتا ہے؟ حمزہ پر، لیکن یہاں پر حمزہ کے ساتھ ساتھ حمزہ پر رکھایا تو را کو بھی کیا دیں گے، تو جاءنی امرؤ القیس. اور اگر آپ نصب دینا چاہتے ہیں رأیتو ام رأ القیس، اور مررتو بی امر القیس، تو یہ عربی کا عجیب اور بے نظیر لفظ ہے جس کے اندر ما قبل پر بھی وہی حرکت آتی ہے. ایک اور لفظ بھی اسی طرح ہے، ابنم، وہ کیا ہے؟ ابنم، ابن ہے وہی، ابن، اس کے میم آخر میں میم بڑھا دیا گیا ہے، ابنم. تو یہاں بھی جا ان ابنمو، نون پر بھی وہی حرکت اور میم پر بھی وہی حرکت، دونوں میں آئے گی مولانا. جی سمجھ میں آئے. امرؤ القیس کہتے ہیں مولانا تطاول لیلو کی، لمبی ہو گئی تیری رات، بالاسمدی، مقام اسمد میں، لمبی ہو گئی تیری رات مقام اسمد میں، یہ مقام اسمد میں ٹھہرا ہوا تھا امرؤ القیس مولانا. جی سمجھ میں آئے بھائی؟ اس کے تو آج کل بھائی آپ پڑھ رہے ہوں گے، سبا معلقات پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ ملک الذلیل کے نام سے مشہور تھا بھائی، بڑا گمراہ، ذلیل کا معنی بڑا گمراہ بادشاہ ملک الذلیل، یہ بس عورتوں کے پیچھے گھومتا پھرتا تھا، ایک ہی کام تھا اس کا دن رات بس، معلوم ہوا؟ اس سے ہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ پورے عرب والے اس کو کیا کہتے تھے، الملک الذلیل، بڑا ہی گمراہ بادشاہ ہے یہ، کلام کا تو بادشاہ تھا، سمجھ میں آیا؟ اور خصوصاً اس کی وہ ایک چچا زاد ہے میرا خیال، کیا نام ہے بھائی؟
حنیفہ،
ہاں یہ نام آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، تو یہ اس کو خصوصاً جو ہے بڑے خطاب کرتا ہے، قفانت کی من ذکرہ حبیبی و منزلی بسخت اللواء بین الدخول فا. تو امراء القید یہ ایک جگہ پر ہے مولانا ٹھہرا ہوا تھا، وہاں پر اس کو اپنے باپ کے موت کی خبر پہنچی، تو اس نے یہ اشعار پڑھے مولانا، کیا کہتا ہے؟ تطاول اللیل کی بالاسمدی، تے اے میرے نفس طویل ہو گئی تیری رات مقام اسمد میں، تو کہنا تو کیا چاہیے تھا، تطاول لیلی، میری رات لمبی ہو گئی، کس کو کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو، تو لیکن وہ نفس کو کس کے مقام تھا، تکلم کا، اور لے کر کیا آئے، خطاب لے کر آئے، جی تطاول لیلو کی یہ خطاب ہے مولانا لنفسی ہی، اپنے نفس کو، تو نفس مؤنث سماعی ہے، التفاتن، التفات کے طریقے پر مولانا، و مقتضی ظاہر، مقتضی ظاہر کیا کہنا چاہیے تھا، تطاول لیلی بالاسمد بفتح الحمد حمزتی و ضم المیمی، یہ حمزہ کے فتح کے ساتھ ہے، میم کے ضمے کے ساتھ، ایک جگہ کا نام ہے، والمشہور، اور مشہور تو بلغا کے ہاں یہ ہے مولانا، پہلے علامہ سکاکی کی بات ابھی تک چل رہی تھی، اب وہی جو بات میں ذکر کر چکا ہوں وہی ذکر کریں گے، کہ التفات ہوا تعبیر عن معنن، وہ تعبیر کرنا ہے ایک معنی کو، بطریق من الطرق الثلاثہ، تین طریقوں میں سے کسی، اور وہ کیا ہے، تکلم، خطاب اور غیبت سے تعبیر کرنا، بعد تعبیر عنہ بآخرہ، بعد اس کے کہ جب آپ اس کو تعبیر کر چکے ہوں اس معنی کو دوسرے سے، یعنی اے بطریق آخر من الطرق الثلاثہ، بئی شرط ان یکون التعبیر الثانی، کہ تعبیر ثانی علی خلاف ما یقتضیہ الظاہر، وہ کس کے خلاف و مقتضی ہے، و یترقبہ السامع، اور سامع بھی اس کا کیا کر رہا ہو مولانا، انتظار کر رہا ہو، التفات کی کیا تعریف ہوئی، علامہ سکاکی نے کیا تعریف کی، کہ مقام تقاضا کر رہا تھا ایک انداز کا اور آپ لے آئے، اور جمہور کیا کہتے ہیں کہ پہلے ایک طریقے پہ ذکر کرو اور اس کے بعد دوسرے طریقے پر ذکر کرو، لیکن اس میں ایک شرط انہوں نے بڑھا دی، دو شرطیں، کہ کلام بشرط یکون تعبیر الثانی خیال خلاف ما یقتضی، تعبیر ثانی جمہور کے نزدیک مقتضی ظاہر کے کیا ہونی چاہیے، خلاف ہونی چاہیے، وَيَتَرَقَّبُهُ السَّامِعُ، اور خلاف ہونی چاہیے، عَلَى خِلَافِ مَا يَتَرَقَّبُهُ، جس کا سامع انتظار کر رہا ہو. چلو آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، پھر تازہ دم ہو جاؤ. ایک بحری جہاز ہندوستان سے چلا بھائی، امریکہ جانا ہے بھائی، بہت بڑا بحری جہاز تو ویسے ہی بہت بڑا ہوتا ہے، پورا شہر ہوتا ہے، تو امریکہ چلا، ساحل امریکہ پہنچنے والا تھا، بالکل ساحل کے قریب پہنچ گیا، تو اچانک مولانا ایک بچہ بحری جہاز پر سے سمندر میں گر پڑا، اور بحری جہاز تو کم از کم تین چار پانچ منزل تو ضرور اونچا ہوتا ہے پانی سے، اب سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، بچہ پانچ سمندر میں نیچے غوطے کھا رہا ہے، کبھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے اوپر نکل آتا ہے، پھر نیچے پانی میں چلا جاتا ہے، پھر نکل آتا ہے، بڑا شور مچ گیا، بچے کو بچاؤ، یہ کرو فلاں کرو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو سارے لوگ جمع ہیں، اچانک ایک سکھ نے بھی چھلانگ لگا دی. اب سکھ جب پانی میں گرا، سکھ کو بھی تیرنا نہیں آتا، وہ بھی غوطے کھانے لگ پڑا، کبھی اوپر آتا ہے بےچارا زور لگاتا ہے، پھر نیچے چلا جاتا ہے پانی کے. بچے کو تو سارا چاہیے تھا، اس نے جس سے کوئی چیز نظر آئی اس نے سکھ کو پکڑ لیا، سکھ کو نیچے دبائے خود اوپر. سردار جی کی کیا حالت ہوئی ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں بھائی، بڑی بری حالت سردار کی، وہ زور لگاتا ہے بچہ اس کو نیچے کر کے خود اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے. آخر کرتے کراتے کسی طرح انہوں نے رسی پھینکی، انتظام ہوا، سردار جی بالکل بے ہوش ہونے والے تھے، رسی نظر آئی بس اس کو پکڑا اوپر کھینچا، اوپر کھینچتے کھینچتے جب پہنچے سردار جی اوپر بے ہوش ہو گئے، ہسپتال لے گئے بھائی، ہسپتال کے اندر. اب اور امریکہ وغیرہ میں تو انسانی حقوق پہ ویسے ہی بڑا غور ہوتا رہتا ہے، یہ خبر پھیل گئی، بڑا مجمع لوگوں کا آ گیا بھائی، ٹیلی ویژن والے آ گئے، ریڈیو والے آ گئے، اخباروں والے آ گئے. سردار جی کو ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں، ہسپتال میں بستر پہ لیٹا ہوں اور میرے سینکڑوں اخباری رپورٹر ہیں، کیمرے ہیں، دھڑا دھڑ تصویریں اتار رہے ہیں، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اخباری رپورٹر کہہ رہے ہیں بھائی سردار جی آپ نے تو کمال کیا، ایک بچے کی خاطر اپنی زندگی جو ہے نا آپ نے موت کے منہ میں اپنے آپ کو پہنچا دیا. ایک کہہ رہا سردار جی آپ کا یہ کارنامہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا، آپ نے بچے کی جان بچائی. ایک ادھر انٹرویو کے لیے آگے زور لگا رہا ہے، ایک ادھر سے لگا رہا ہے، بہت تصویریں، سینکڑوں ہزاروں تصویریں اتاری جا چکی ہیں. سردار جی کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، ایک اخباری رپورٹر آگے ہوتا ہے، ٹی وی والا کہتا ہے سردار جی یہ بتائیں آپ میں اتنا حوصلہ کیسے پیدا ہوا تھا کہ آپ نے بچے کی خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا. سردار جی کہتے ہیں حوصلے ووصلے نو چھڈو، پہلے مینو اے دسو مینو تھکا کے نہیں دیتا سی. ان کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا اس نے. اللہ چلو بھائی آپ تازہ دم ہو گئے ہیں کچھ. اچھا دو مذاہب بیان ہوئے مولانا التفات کے اندر، ایک علامہ سکاکی کا ایک جمہور کا. علامہ سکاکی کیا کہتے ہیں کہ کلام تقاضا کر رہا تھا ایک انداز کا اور آپ لے آئے دوسرا انداز، چاہے پہلا انداز آیا ہو یا آیا ہی، دونوں صورتیں شامل ہوئیں. اور جمہور کہتے ہیں نہیں، پہلے ایک انداز میں کلام آئے اس کے بعد آپ انتقال کریں کہ اس کی طرح دوسرے، اس کہتے ہیں التفات. لیکن اس کے اندر دو شرطوں کا خیال رکھنا کہ ایک دفعہ پہلے آئے اور پھر دوبارہ آئے، کہ مقتضی یہ جو دوبارہ آپ لے کر آئے ہیں یہ مقتضی ظاہر کے بھی خلاف ہو اور سامع کی توقع کے بھی خلاف ہو. اگر یہ مقتضی ظاہر کے مطابق ہوا یا سامع کی توقع کے مطابق ہوا تو اس کو التفات نہیں کہیں گے، یارحم کا، تو اس کو التفات نہیں. یعنی آپ نے ایک کلام ذکر کیا انداز، پھر دوسرا انداز ذکر کیا، اس دوسرے انداز کو التفات کب کہیں گے؟ جبکہ یہ مقتضی ظاہر کے بھی خلاف ہو اور سامع کی توقع کے بھی. اگر ایسا نہیں تو پھر اگرچہ دوسرا انداز کیوں نہ ہو اس کو التفات نہیں کہیں گے. دیکھیے مثال، ولا بد من هذا القید، اور اس قید کا ہونا ضروری ہے، لیخرج مثلا مثل، تاکہ نکل جائے اس قسم کی مثالیں، مثل قولنا انا زید و انت عمر، میں زید ہوں اور تو عمر. میں کہتا ہوں انا زید، انا کیا ہے؟ تکلم. اور زید کیا ہے؟ غیبت ہے. تو مولانا پہلے تکلم آیا پھر کیا آئی؟ غیبت آئی، تو اس کو التفات کہنا چاہیے. لیکن اس کو کوئی التفات کہتا ہے میں زید ہوں؟ اس کو کوئی بھی التفات، وجہ اس کی یہ کہ یہ مقتضی ظاہر کے خلاف نہیں، وجہ اس کی یہ کہ یہ سامع کی توقع کے خلاف نہیں، اس لیے کہ عربی کے اندر جب مبتدا ضمیر آ جائے تو اس کے چاہے خطاب کی ہو چاہے تکلم کی ہو تو اس کے بعد خبر ہمیشہ اس میں ظاہر آتی ہے. مبتدا جب بھی ضمیر آئے خبر کیا آتی ہے اس میں، تو یہاں مبتدا انا آ گیا، اس انا نے بتلا دیا کہ آگے آنے والی خبر کیا ہوگی اس میں ظاہر، تو یہ مقتضی ظاہر ہی یہی تھا کہ یہاں کیا لایا جائے اس میں ظاہر لایا جائے، اور سامع کو بھی یہی توقع تھی کہ آگے کیا آنے والا ہے اس میں ظاہر، کیونکہ مبتدا کون بن چکی ہے ضمیر بن چکی ہے، تو یہ التفات نہیں. اسی طرح انت عمرن، انت تو خطاب ہے اور عمرن کیا ہے غیبت ہے، تو یہ لیکن اس کو بھی کوئی التفات نہیں کہتا کیونکہ انتا مبتدا تھا اور اس نے بتلا دیا کہ آگے خبر وہ کس قسم کی ہوگی ظاہر. اسی طرح والا نا شعر ہے نحن اللذون صبحوا الصباح، اللذون یہ لغت ہے مانا قبیلہ تے کی، اللذین کے اندر نحن اللذین یوں سمجھ ہم وہ لوگ ہیں، صبحوا، صبح کا معنی صبح کے وقت آنا، صباح صبح کا وقت، تو صبح کے معنی سے مجرد کر لیں صبحو کو، مطلب کر لیں صرف آنا، کیا کر لیں کیونکہ آگے صباحن خود آ رہا ہے، ہم آئے صباحن صبح کے وقت میں، یہ ظرف ہے منصوب ہے آگے، ہم وہ لوگ ہیں جو کب آئے صبح. تو مولانا نحن ضمیر ہے، ضمیر کے بعد آگے خبر کیا ہے اللذین، اور اللذین کیا ہے اس میں ظاہر ہے نا بھائی، کیا ہے اس میں ظاہر ہے، تو نحنو تو چاہتا تھا کہ آپ کا کلام سارا کس انداز پہ چلے، تکلم کے انداز میں چلے، آپ اس کی خبر کیا لے آئے اس میں، لیکن اس کو کوئی التفات نہیں کہتا کیونکہ یہ توقع کے عین مطابق ہے، یہی توقع تھی کہ مبتدا جب ضمیر آئے تو خبر کیا آتی ہے اس میں ظاہر. وقوله تعالی، اللہ کا یہ قول، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ جی، وَإِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، دیکھیے الحمدللہ کس طرح شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے، لفظ اللہ ذکر ہوا اور اس میں ظاہر کس کے حکم میں ہے غائب کے حکم میں، تو کلام کس انداز میں چل رہا ہے غیبت کے انداز میں چل رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم اس میں ظاہر آ رہے ہیں، وہ کیسی ذات ہے جو بڑی رحمان ہے بڑی رحیم ہے، مالک یوم الدین کیسی ذات ہے جو قیامت کے دن کی مالک ہے، یہ سارا مولانا غائب کے انداز میں کلام ہو رہا ہے، اس میں ظاہر ذکر ہو رہے ہیں، پھر یہاں سے ایک دم التفات ہوتا ہے، ایاک نعبد، ہم آپ کی کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں، تو پہلے غائب کا انداز تھا، اب کیا ہوا خطاب ہوا، تو التفات ہوا کس سے، غائب سے کس کی طرف، خطاب کی طرف، خطاب کی طرف، تو ایاک نعبد کے اندر التفات آیا، کیا آیا، تو ایاک نعبد کے بعد آگے کیا آ رہا ہے، ویاک نستعین، یہ پھر خطاب آیا، اب اس کو بھی التفات کہنا چاہیے کیونکہ کلام کس انداز میں چل رہا تھا بھائی، شروع سے کس انداز میں چل رہا تھا غیبت کے انداز میں، تو ایاک نعبد کے اندر ایک التفات ہو گیا، پھر آگے ایاک نستعین آیا، اس میں پھر وہ خطاب والا انداز آیا، حالانکہ چل کون سا رہا تھا شروع سے غیبت، تو لہذا یہ ایک اور التفات آیا، آگے پھر کیا آیا بھائی، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پھر اہدنا امر حاضر کا صیغہ آیا مخاطب کے لیے جو آتا ہے، تو اس میں پھر کیا ہو گیا، ایک التفات ہوا، دوسرا انداز بیاں آیا، آگے پھر کس طرح آیا انعامتا، تو یہ پھر مخاطب کا صیغہ آیا، تو اس کو بھی کیا کہنا چاہیے، تو کل کتنے التفات ہونے چاہیے یہاں پر جی، چار التفات ہونے چاہیے، ایک ایاک نعبد کے اندر، ایک ایاک نستعین کے اندر، ایک اہدنا کے اندر، اور ایک انعمت علیہم کے اندر، لیکن اس کو کوئی بھی التفات نہیں کہتا، سب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد کے اندر تو التفات ہے، آگے ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم اور انعمت علیہم میں کوئی التفات، کیونکہ وہ سامع کی توقع کے خلاف نہیں بھائی، مقتضی ظاہر کے خلاف نہیں، سمجھ میں آیا، کیوں نہیں خلاف، کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے کلام چل رہا تھا غیبت کے انداز میں، پھر ایاک نعبد کے اندر آ کر عدول کیا گیا، کس کی طرف، خطاب کے انداز کی طرف، اور جب ایک مرتبہ عدول ہو گیا خطاب کی طرف تو اب سامع کو یہی توقع تھی کہ آگے آنے والا کلام اب کس طرح چلتا رہے گا، خطاب ہی کے انداز میں چلتا رہے گا، کیونکہ غیبت سے کس کی طرف عدول ہو چکا ہے؟ خطاب کی طرف. لہذا یہ جو آگے کلام آیا، کیا یہ مقتضی ظاہر کے خلاف ہے؟ نہیں. یا سامع کی توقع کے خلاف ہے؟ نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ لہذا ان کو کوئی بھی التفات نہیں کہتا. تو جب یہ شرط ہم نے ماقبل والی لگا دی تو یہ التفات کی تعریف سے خارج ہوئے. فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ إِنَّمَا هُوَ فِي إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اس لیے کہ التفات تو وہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ہی کے اندر ہے، باقیوں میں نہیں ہے. والباقی جارٍ عَلَى أُسْلُوبِهِ، اور باقی تو اپنے اسلوب پر جاری ہیں، ان کو اسی طرح آنا چاہیے تھا بھائی. وَمَنْ زَعَمَ، اور جنہوں نے یہ گمان کیا کہ إِيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کے اندر التفات ہے، اور قیاس کیا چاہتا تھا، کیا لانا چاہیے؟ آمنتم، آمنتم کہنا، یا ایھا الذین آمنتم کہنا چاہیے تھا. فقط صحا، تحقیق اس نے غلطی کی. علامہ یشہد بہ کتب النحو، بنا بر اس کے جس کی گواہی کون دیتی ہیں؟ کتب نحو. یہ بعض لوگوں نے خیال کیا کیا کہ یا ایھا الذین آمنو کے اندر التفات ہے. کیا ہے؟ التفات. کیوں؟ کیونکہ یہاں الذین کو منادا ہے، منادا، اور منادا کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے. منادا کے ساتھ دیکھو، میں کہتا ہوں یا زید، زید تو اس میں ظاہر ہے، لیکن جب میں نے اس کو منادا بنا دیا، اب میں اس کو کیا کہوں گا؟ قم فصلی، قم امر لے کر آ رہا ہوں. یا زید انت عالم، کیا لے کر آتا ہوں؟ تو زید تو اس میں غائب ہے، لیکن جب میں نے اس کو منادا بنا دیا تو اس کس کے درجے میں اتار لیا؟ خطاب کے درجے میں. جب خطاب کے درجے میں اتارا تو اب اس کے ساتھ خطاب والا کلام آنا چاہیے تھا. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ یا ایھا الذین، الذین کیا بن گیا مولانا؟ منادا بن گیا، اور منادا کے ساتھ کیا کلام کا طریقہ ہے؟ خطاب. تو آمنو غائب لے کر آئے، حالانکہ لانا آمن تم چاہیے تھا، خطاب والا صیغہ لانا چاہیے تھا، اس میں التفات ہے. علامہ تفتزانی فرماتے ہیں یہ غلط ہے بھائی، جنہوں نے یہ گمان کیا یہاں کوئی التفات نہیں ہے، یہاں کوئی التفات نہیں. وجہ یہ کہ منادا صرف الذین نہیں ہے، بلکہ موصول اپنے صلے کے ساتھ دل کر منادا ہے، کیونکہ صرف موصول کچھ نہیں، جب تک صلہ نہیں ملے گا وہ کسی معنی پر دلالت ہی نہیں کرے گا. تو موصول کے ساتھ صلہ ملتا ہے، پھر یہ مکمل ہوتا ہے. اور موصول کا صلہ جو ہوتا ہے عموماً کس کی صورت میں؟ غائب ہی کی صورت میں لایا جاتا ہے. تو پہلے موصول آیا الذین، اب یہ پورا منادا بنا ہی نہیں ہے. جب پورا منادا نہیں بنا تو اس کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں؟ صلہ لا رہے ہیں. اور صلہ کس کی صورت میں لاتے ہیں عموماً؟ غائب ہی کی صورت میں لاتے ہیں. تو آمنو غائب ہی کی صورت میں ہم لے کر آئے. اب آمنو کے آنے کے بعد صلہ پورا ہو گیا، یہ صلہ بنا، موصول اپنے صلے سے مل کر سارا کیا بن گیا؟ منادا بن گیا. تو آگے کس طرح آیت؟ یا ایھا الذین آمنو، کوئی آیت پڑھ لیں بھائی. آمنو استعینو، دیکھا آگے امر آیا، اور امر مخاطب سے ہوتا ہے، تو موصول صلے کے پورے ہونے کے بعد تو اب مخاطب آیا، تو اب تو التفات ہی نہیں، کیونکہ ندا ہو رہی تھی، اور ندا چاہتی کس چیز کو تھی؟ تو لہذا کہتے ہیں انہوں نے غلطی کی کتب نے. وَحَاذَا اَيَ الْإِلْتِفَاتُ بِتَفْسِيرِ الْجَمْهُورِ اَخَصُ مِنْهُ، اور یہ التفات جو کون سا التفات، کس کی تفسیر کے ساتھ؟ یہ خاص ہے اس التفات سے جو کس کی تفسیر کے ساتھ ہے. بھائی جمہور نے ایک تعریف کی، جمہور نے کیا کہا تھا؟ پہلے ایک طریقہ ذکر کرو پھر دوسرا ذکر کرو، معلوم ہوا یہ مرکب ہوا، یہ کیا ہوا؟ دو چیزیں آ گئیں. اور علامہ سکاکی نے کہا تھا نہیں، کلام تقاضا کر رہا ہو ایک کا اور آپ اس کے خلاف لے آئیں، تو یہ مرکب ہوا یا مفرد ہوا؟ مفرد ہوا. اور مفرد عام ہوتا ہے یا مرکب عام ہوتا ہے؟ عموم کس میں زیادہ ہے؟ بھائی مفرد میں عموم زیادہ ہے، کیونکہ مرکب خود بھی کس سے بنتا ہے؟ مفرد ہی سے بنتا ہے. تو ہر مرکب میں بھی مفرد ہے، لیکن مفرد کے اندر مرکب نہیں. تو معلوم ہوا جمہور کے نزدیک ہوا مرکب، علامہ سکاکی کے نزدیک کیا ہوا؟ مفرد. تو زیادہ عموم کس میں؟ علامہ سکاکی والے میں. تو دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے. جو بھی جمہور، جمہور والا خاص ہوا، جمہور والا، علامہ سکاکی والا عام ہوا. تو جو بھی التفات جمہور کے نزدیک ہے وہ علامہ سکاکی کے نزدیک بھی کیا ہے؟ التفات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بھی التفات علامہ سکاکی کے نزدیک ہو وہ جمہور کے نزدیک بھی کیا ہو التفات ہو، تو دونوں میں کیا عموم و خصوص ہے، وہ زیادہ ایک عام ہے ایک خاص ہے. سورت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ وہذا الالتفات چاہیے خاص سکاکی کی تفسیر کے ساتھ، لأن النقل عندہ اعم، اس لیے کہ علامہ سکاکی کے نزدیک نقل یعنی التفات ان کے نزدیک زیادہ عام ہے، اس بات سے کہ تحقیق تعبیر کیا جائے ایک معنی سے بطریق من الطرق ثم بطریق آخر، پھر اس کو تعبیر کیا جائے، پہلے ایک طریقے سے تعبیر کرو پھر دوسرے طریقے سے تعبیر کرو، چاہے ایسا کر لو چاہے پہلی ہی مرتبہ مقتضی ظاہر کے خلاف لے آؤ، دونوں صورتوں میں کیا ہے التفات ہے. اور یکون مقتضی ظاہری، یا مقتضی ظاہر تو یہ تھا کہ یعبر عنہ بطریق منہا، کہ اس کو تعبیر کیا جاتا کسی ایک طریقے سے، فتورکا، لیکن اس طریقے کو چھوڑ دیا گیا، وعدل عنہا الی طریق آخر، اور اسے التفات کیا گیا اور دوسرے طریقے کی طرف، فیتحقق الالتفات عندہ، بس ان کے نزدیک التفات ثابت ہو جائے گا، بتعبیر واحد، ایک ہی تعبیر کے ساتھ، اور ہمارے نزدیک جمہور کے نزدیک جب تک دو تعبیریں نہیں لاؤ گے التفات بھی پایا نہیں. فکل التفات عندهم التفات عنده، بس جمہور کے نزدیک جو بھی التفات ہوگا وہ علامہ سکاکی کے نزدیک بھی کیا ہے التفات ہے، من غیر عکس، لیکن اس کا عکس نہیں کہ جمہور کے نزدیک سکاکی کے نزدیک جو التفات ہو وہ جمہور کے نزدیک بھی، کما فی تاولا لیلوکی، جیسے کہ تطاولا لیلوکی کے اندر ہے مولانا کہ یہ علامہ سکاکی کے نزدیک التفات ہے، کہنا چاہیے تھا تطاول لیلی، لیکن لے کر کیا آئے لیلو کے لے کر آئے، لیکن جمہور کے نزدیک پہلے تکلم گزرا ہی نہیں، پہلے تکلم گزرا ہوتا پھر لیلو کی خطاب آ جاتا تو ہم اس کو کیا کہتے التفات، لیکن یہاں ایسا نہیں اس لیے التفات نہیں. مثال الالتفات من تک، اب دو مثالیں ذکر کرتے چلے جائیں گے مولانا. مثال الالتفات من التکلم الى الخطاب، التفات کی مثال کس سے کس کی طرف التفات ہے؟ تکلم سے خطاب کی طرف، یہ مولانا آیت ہے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون، اور یہ مولانا حبیب نجار جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا ان کو کس کے لیے؟ دعوت دینے کے لیے، تو کیا کہا انہوں نے؟ وما لی، کیا ہوا ہے مجھے؟ لا اعبد الذی، کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے کیا کیا ہے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے بھئی. لا اعبد، بھلے متکلم لے کر آئے، ما لیا، مجھے کیا ہوا؟ لا اعبد، میں سارے تکلم چل رہا ہے اور آخر میں التفات کیا تکلم سے کس کی طرف، تو کہنا چاہیے تھا ارجعو، اور کہا ارجعو، اور کہا کیا کہا؟ ترجعون کہا، تو یہ التفات ہوا تکلم سے خطاب کی طرف. تو مقتضی ظاہر تھا ارجعو، ارجعو ہونا چاہیے، ارجعو بھائی. علامہ تفتزانی کہہ رہے تحقیق، تو یہ تو ہم نے ظاہرین التفات بتایا، حقیقت کے اندر معنی یہ ہے ما لیا لا اعبدو، یہ جو متکلم نے کہا مجھے کیا ہوا ہے میں کیوں عبادت نہ کروں، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. حبیب نجار تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے بلکہ قوم کو سمجھانا چاہتا ہے، تو کہنا چاہیے تھا ما لکم لا تعبدون، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو مقام تقاضا کر رہا تھا خطاب کا، وہ لے کر کیا آیا؟ تکلم لے کر آیا، اپنے آپ سے تعبیر کیا. کیوں تکلم لایا؟ یہ قوم کو بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہارے لیے بھی وہی بات پسند کرتا ہوں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں، اتنا مخلص ہوں تمہارے ساتھ. وما لیا، تحقیق یہ ہے کہ، تو دیکھا ما لکم کیا کہنا چاہیے تھا؟ ما لکم تعبد، لیکن کہا کیا؟ ما لی لا اعبد. تو یہ علامہ سکاکی کے نزدیک التفات ہو گیا، ہمارے نزدیک التفات، ہمارے نزدیک آگے جا کے ترجعون میں التفات ہوا. ہم نے کہا جب ایک دفعہ تم تکلم لے آئے، اب سارا کلام کس پہ چلنا چاہیے؟ تکلم ہی پہ چلنا چاہیے، لیکن جب تم آگے جا کر کس کی طرف جا رہے ہو؟ خطاب کی طرف. تو معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ اب التفات ہے. پہلے تکلم تھا، اب کیا آیا؟ خطاب آیا. والتحقیق ان المراد ما لکم لا تعبدون لیکن لما عبر عنہم، لیکن جب اس نے تعبیر کیا ان سے بطریق تکلم کے طریقے پر، کان مقتضی ظاہر کیا تھا؟ سوق اجراء باقی الکلام علی ذلک الطریق، چلایا جاتا مولانا باقی کلام کو بھی اسی طریقے پر. فعدل عنہ الی طریق الخطاب، اس سے عدول کیا طریق خطاب کی طرف. فیکون التفاتا علی المذہبین، تو التفات ثابت ہوا کس پر؟ دونوں مذہبوں پر. ومثال الالتفات من التکلم الی الغیبت، تکلم سے غیبت کی طرف التفات کی مثال کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. بھائی انا کون سا ہے، کیا ہے؟ اعطینا تکلم ہے. انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر یا حوض کوثر عطا کی. فصلی لربک، پس آپ نماز پڑھیے. لربک کس کے لیے؟ حالانکہ قائل کون؟ اللہ تعالی. تو ہونا تکلم چل رہا ہے، ہونا چاہیے فصلی لنا، ہمارے لیے. لیکن لنا کے بجائے، متکلم کے بجائے رب اس میں ظاہر لے کر آئے، تو عدول ہوا کس سے کس کی طرف؟ تکلم سے غیبت کی طرف. ومقتضی الظاہر لنا، اور مقتضی الظاہر کیا تھا؟ لنا تھا. ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.